مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ
مدنی مذاکرہ
مدنی شہر کے ناظرین، الحمدللہ روزانہ ہی ہمارے یہاں کچھ بچوں کے بھی مناظر ہماری کچھ جمع ہوتے ہیں اور ہم اس کو چلاتے ہیں، اور ماشاءاللہ مختلف پیارے پیارے مناظر ہم کو دیکھنے کو ملتے ہیں. آئیے ہم آپ کو کچھ مناظر دکھاتے ہیں.
مسلمان کے لیے تو اس کے عمل سے بہتر ہے.
ایک بار بغداد معلہ میں طاعون کی بیماری پھیل گئی اور لوگ ڈرے ڈرے مرنے لگے، تو لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں اس مصیبت سے نجات دلانے کی درخواست پیش کی. تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، ہماری مدرسے کے ارد گرد جو گھاس ہے وہ کھاؤ اور ہمارے مدرسے کے کنویں کا پانی پیو، جو ایسا کرے گا وہ انشاءاللہ ہر مرض سے شفا پائے گا. چنانچہ کنویں کے پانی سے اور گھاس سے شفا ملنی شروع ہو گئی، یہاں تک کہ بغداد شریف طاعون ایسا بھاگا کہ پھر کبھی پلٹ کر نہ آیا.
ماشاء اللہ، پیارے پیارے بچوں کا پیاری پیاری ادائیں. مرحبا.
ماشاء اللہ، یہ پیارے پیارے مناظر ہمیں ملے ہیں. اور جسے ماشاء اللہ طلحہ تاری تھے چنیوٹ سے، انہوں نے تو غوث پاک کی کرامت بھی بیان کی الحمدللہ. تو یہ ممکن ہوتا ہے تو ہم اس کو ترکیب بناتے ہیں کہ اس سے بھی دل جوئی کا سامان ہو جاتا ہے. انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں ہم آپ کو تاثرات بھی دکھائیں گے اور اپنے بچوں کے نعرے، ویڈیو، سوالات 03128736499 اس میں آپ ہمیں بھیج سکتے. صلو علی الحبیب.
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لیجئے، میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. آپ معتکف ہو گئے، جب تک مسجد میں رہیں گے مفت کا ثواب ملتا رہے گا. جب مسجد سے باہر نکلیں گے یہ اعتکاف ختم ہو جائے گا. دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے کہ اپنی مادری زبان میں کہنے کے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. جب وہ عربی میں جو نیت کروائی گئی اس کے معنی یہی ہے. جبکہ معنی معلوم ہو تو عربی میں بھی نیت کر سکتے ہیں. یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا و پانی پینا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. مسجد میں آپ تھے، کھانا پینا سامنے آیا، سونے کی ضرورت پیش آئی، احتکاب کی نیت کی نہیں تھی، تو اب صرف کھانے پینے اور سونے کے لیے احتکاب کی نیت نہ کی جائے بلکہ ثواب کے لیے کی جائے. ثواب کے لیے احتکاب کی نیت کر لیں. اب کچھ ذکر و درود کر لیں، چاہے تو 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اب کھانے پینے اور سونے میں حرج نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. 1443 نجری کے ماہ عبد القادر، ماہ فاخر یعنی ربیع الاخر کی آج 7ویں رات ہے. اس مناسبت سے ضیاء درود و سلام پیج نمبر 3 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 7، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ مٹاتا ہے اور 10 درجات بلند فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ربیع الاخر شریف کے چاند رات سے مدنی مذاکروں کا سلسلہ جو 11ویں رات تک جاری رہے گا. آنے والی منگل اور بدھ کی درمیانی رات جو ہے یہ بڑی 11ویں رات ہے، غوث پاک کی 11ویں شریف. اب سوالات کیجیے، سوال کا جواب ہو بھی ثواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں. بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائع کرتا، اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم. جو بچے آئے تھے ان میں سے ایک بچے نے جیلانی نسخہ پوچھا تھا کہ یہ کیا ہے، تو یہ مکتبۃ المدینہ کے رسالے جنات کا بادشاہ یہ بالکل آخر میں یعنی پیج نمبر 20 پر لکھا ہے کہ ربیع الاخر، ربیع الغوث، ربیع الاخر کی 11ویں رات یعنی اب جو آئے گی منگل اور بدھ کی درمیانی رات، 3 کھجور لے کر ایک بار سورۃ الفاتحہ، ایک بار سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ شریف، پھر 11 بار یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ المدد اول آخر، ایک بار درود شریف پڑھ کر ایک کھجور پر دم کیجئے. اس کے بعد اسی طرح دوسری اور تیسری کھجور پر بھی پڑھ کر دم کر دیجئے. یہ کھجوریں راتوں رات کھانا ضروری نہیں، جو چاہے جب چاہے جس دن چاہے کھا سکتا ہے انشاءاللہ الکریم. پیٹ کی ہر طرح کی بیماری مثلاً پیٹ کا درد، قبض، گیس، پیچش، قے، پیٹ کے السر وغیرہ وغیرہ کے لیے فائدے مند ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ہاں تو جو بھی اللہ اور رسول کا ذکر کیا، نعت شریف پڑھی، تلاوت کی، تو بچے کو بھی ثواب تو ملتا ہے. بچے کا گناہ کاؤنٹ یعنی شمار نہیں ہوتا، ثواب ملتا ہے بچے کو، نیکی کا ثواب ملتا ہے، تو وہ اس لیے ثواب بھی کر سکتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ماشاءاللہ کثیر اسلامی بھائی مختلف شہروں سے، پنجاب سے، سندھ سے، بلوچستان سے تشریف لاتے ہیں. آج بھی کثیر سائے بھائی ادھر ادھر سے تشریف لائے ہوئے اور کراچی کے بھی اس میں شامل ہوتے ہیں. جو باہر سے آتے ہیں وہ عام طور پہ 3 دن کے لیے بھی ایک تعداد ہے جو یہاں تشریف لاتی ہے، انہیں مسجد میں رہنا ہوتا ہے. جو ادھر ادھر گھومنے جاتے ہیں وہ نہیں ٹھیک، مطلب جو مسجد میں رہتے ہیں نا 3 دن مطلب عبادت کرنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے، وہ ہمارے مہمان. باقی بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو ان کو کرنا نہیں چاہیے تھا, وہ گھومنے پھرنے چلے جاتے ہیں, کھانے کے ٹائم پہ آ جاتے ہیں, وہ بات ہوگا گھر پہ ہی کھائیں پھر یا ہوٹل میں کھا لیں گھومنے پھرنے آئے تو. اگر کہا کہ میں فیضان مدینہ جا رہا ہوں تین دن کے لیے تو اس کو نبھائیں, تو اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. مسجد بہرحال مسجد میں بھی ایک تعداد رہتی ہے, تو ان کے لیے مدنی پھول ہمیشہ کے لیے مسجد میں جب بھی آنا جانا ہے اعتکاف کرنا ہے تو اس کے لیے خیال رکھنا ہے, نماز و اعتکاف تلاوت قرآن درس و بیان اور اجتماع ذکر و نعت محفل نعت وغیرہ عبادات کے ذریعے مسجد آباد رکھنا بے شک بڑے ثواب کا کام ہے. اس کام میں جتنا زیادہ ثواب ہوتا ہے اس میں شیطان اتنی زیادہ خرابیاں پیدا کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے. لہٰذا مسجدوں میں کی جانے والی بے احتیاطیوں بے ادبیوں اور گناہوں بری حرکتوں سے خبردار کرنے کے لیے 14 مدنی پھول پیش کیے جاتے ہیں. یہ نماز فیضان نماز کے پیج نمبر 243 سے یہ سلسلہ شروع ہوا جو میں عرض کرنے لگا ہوں. نمبر ایک, فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے. ہاں ضرورت ہے مسکرانے میں, حرج نہیں. نمبر دو, اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں, جو مسجد میں دنیا کی بات کرے اللہ پاک اس کے 40 برس کے نیک اعمال اکارت یعنی برباد فرما دے. نمبر تین, منہ میں بدبو ہونے کی حالت میں گھر میں پڑھی جانے والی نماز بھی مکروہ ہے, اور ایسی حالت میں یعنی منہ یا کپڑوں یا بدن سے پسینے یا کسی بھی طرح کی بدبو آنے کی حالت میں مسجد میں جانا حرام ہے. نمبر چار, مسجد میں ریح خارج کرنا منع ہے. نمبر پانچ, مسجد میں ایسے بچوں کو پیمپر باندھ کر بھی لانا گناہ ہے جن کے بارے میں غالب گمان یعنی خیال جم جاتا ہو کہ پیشاب وغیرہ کر دیں گے یا شور مچائیں گے. نمبر چھ, مسجد میں پاگلوں کو یا ان آسیب زدوں کو جن کو جنات وغیرہ کا اثر ہوتا ہے جو اچھل کود وغیرہ کرتے ہوں, ایسے مریضوں کو جن کی وجہ سے لوگوں کو گن آتی ہو لانا گناہ ہے, اور ان سمجھدار بچوں کو لانا بھی گناہ جو وہاں بھاگم بھاگ کرتے شور مچاتے اور نمازیوں کی پریشانی کا باعث بنتے ہیں. خاص کر تراویح میں اس کے مناظر زیادہ سنے جاتے ہیں. نمبر سات, فرش مسجد پر لوگوں کے گرے پڑے بال یا ہلکا پھلکا کچرا ڈالنے کے لیے ہو سکے تو ایک شاپر جیب میں رکھ لیجئے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جو مسجد سے تکلیف دینے والی چیز نکالے گا اللہ پاک اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا. حوالہ ابن ماجہ جلد اول پیج نمبر 419 حدیث نمبر 757. نمبر آٹھ, پسینے اور منہ کی رال وغیرہ سے مسجد کے فرش دری یا کارپیٹ کو بچانے کے لیے جب بھی سوئیں اپنی ذاتی چادر وغیرہ پر سوئیں. نمبر نو, مسجد میں اگر خس یعنی معمولی سا تنکا یا ذرہ بھی پھینکا جائے تو اس سے مسجد کو اس قدر تکلیف پہنچتی ہے جیسے انسان کو اپنی آنکھ میں معمولی ذرہ پڑ جانے سے ہوتی ہے. حوالہ جذب القلوب پیج نمبر 222. نمبر دس, اعضاء وضو سے وضو کے پانی کے قطرے فرش مسجد یعنی مسجد کی زمین پر گرانا ناجائز و گناہ ہے, البتہ فنائے مسجد میں قطرے ٹپکانے کا یہ حکم نہیں. نمبر گیارہ, مسجد کی دریوں اور کارپیٹ وغیرہ کے دھاگے اور چٹائیوں کے تنکے نوچنے سے پرہیز کیجیے. ہر جگہ مثلا کسی کے گھر یا کہیں محفل وغیرہ میں جائیں تب بھی بلکہ اپنے گھر میں بھی اس بات کا خیال رکھیے. نمبر بارہ, مسجد میں دوڑنا یا زور سے قدم رکھنا جس سے آواز پیدا ہو منع ہے. نمبر تیرہ, مسجد کے فرش پر کوئی چیز زور سے نہ پھینکی جائے اور چادر یا رومال وغیرہ تو فرش اس طرح نہ جھاڑے یا آواز پیدا ہو. مسجد کی صفائی کرنے والوں کو بھی بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے. نمبر 14 تلاوت و نعت اور با اجازت شرعی کیے جانے والے اعلان وغیرہ کی اتنی بلند آواز سے اتنی بلند آواز نہ ہو جس سے کسی نمازی کو تشویش ہو. تشویش میں نے پریشانی یا سوتے کو ایزا پہنچے. ایزا میں تکلیف مکروہ ہے. مسجد میں نعرے لگانے اور مائک استعمال کرنے میں سخت احتیاط کی حاجت ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
ایس ایم ایس کے ذریعے ہمیں ایک سوال ملا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ الو منحوس ہے, کیا یہ بات درست ہے؟ ارشاد فرمائیں.
اسلام میں بدشگونی نہیں ہے, الو منحوس نہیں ہے, یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے, پرندہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ.
مشرق میں تو اس کو الو کو الو سمجھتے ہیں
جی.
مشرق میں ہمارے یہاں تو الو کو الو سمجھتے ہیں, مغرب کے اندر جو ہے وہ الو عقل مند پرندہ کہلاتا ہے.
اللہ اکبر. شرارتی کو بھی کہتے ہیں نا الو کا پٹھا, یعنی پٹھا مانے بیٹا. یہ بطور شاید ایک طرح کی گالی شاید دیتے ہیں اس طرح, لیکن یہ الفاظ جو ہے نا یہ وہ الفاظ نہیں, فوش بے حیائی کے الفاظ نہیں. بے وقوف بولتے ہیں, بے وقوف گدا, اس طرح الو کا پٹا بھی بولتے ہیں.
اگر کوئی باپ ڈانٹتے ڈانٹتے ہی کہہ دے, ابھی آپ نے کہا کہ اس کا مطلب ہے پٹھا, پٹھے کا مطلب بیٹا, اب باپ ناراض ہو رہا ہے, ناراض ہوتے ہوتے وہ بھی کہتے الو کے پٹھے, یہ کیا اپنے آپ کو الو کہہ رہے ہو؟
لبیک. سمجھدار ہوگا تو باپ سمجھ جائے گا, آئندہ کہنا چھوڑ دے گا. مگر کہنا نہیں چاہیے, صرف باپ کا دل دکھے گا, باپ سے باپ ہوتا ہے. اب میں ہم ہر وقت شرارت کریں اور ابو کچھ بھی نہ کہیں, ابو کو اجازت تو دینی پڑے گی نا, آنکھ دکھانے کی, کبھی ڈانٹ پلانے کی.
اس کا مطلب تو ڈانٹنا بھی سیکھنا چاہیے.
یہ ڈانٹ میں اگر کہا تو کوئی حرج تو نہیں ہے, جبکہ اس کی ضرورت تھی ڈانٹ دے گی.
بعض اوقات جو ہے نا وہ ایسے الفاظ جو ہے نا وہ جذبات میں آ کر جو ہے نا ٹیڑا بیرا غرق ہو اور اس طرح کے جو الفاظ بعض اوقات والدین کہہ دیتے ہیں, تو کیا اس کا کچھ ایسا اثر ہوتا ہے؟
یہ کوسنے جو دیتے ہیں نا بدوائیں, یہ خطرناک ہوتی ہے. کبھی قبولیت کا وقت ہوتا ہے تو پھٹ پڑے, تیرا ستیہ ناس جائے, تو مر جائے, بیمار پڑ جائے, تو یہ ماؤں کو کہنا نہیں چاہیے, کبھی ایسا ہو سکتا ہے. اس طرح کی شاید حکایات بھی ہیں. زمخشری ایک بہت پرانا ہے, وہ غالباً وہ تھا
معتزلی,
ایک فرقہ ہوتا تھا معتزلی, باطل فرقہ ہے. تو یہ خیر یہ اس وقت تو یہ بچہ تھا, لڑکا تھا چھوٹا تھا, تو یہ دھاگا باندھ کر وہ چڑیا کے پاؤں میں اسے کھیل رہا تھا. تو وہ چڑیا جو تھی وہ اڑ کے دیوار کی دراڑ میں گھس گئی, تو اس نے دھاگا زور سے کھینچا تو چڑیا کی ٹانگ ٹوٹ گئی. ماں یہ دیکھ رہی تھی, ماں کا مطلب دل بھر گیا, اور اس نے ماں نے کہا کہ اس سے پہلے نہ مرے جب تک تیری ٹانگ نہ ٹوٹے. اب وہ بات تو آئی گئی ہوگی, مگر مان نہیں ہے, بس کوئی قبولیت کا وقت تھا یہ بدوا جو دی تھی. تو یہ آخر کار بڑا ہوا اور سفر پر گیا علم حاصل کرنے کے لیے. پہلے تو ہوائی جہاز اور ٹرینیں اور یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی نا, تو بڑا دشوار گزار سفر ہوتا تھا, کہیں ہے گھوڑے سے گرا اور اس کی ٹانگ میں چوٹ آ گئی, یا پتہ نہیں ٹانگ میں کوئی پھوڑا نکلا اور اس طرح اس کے پاؤں میں وہ تکلیف ہو گئی. تو کہیں جا کر اس سفر میں کسی شہر میں طبیبوں سے رجوع کیا, ڈاکٹروں سے, اس اتفاق رائے سے ڈاکٹروں نے کہا کہ اب یہ ٹھیک نہیں ہوگا, ٹانگ کاٹنی پڑے گی. آخر کار اس کی ٹانگ کاٹ دی گئی, یہ لنگڑا ہو گیا. ماں کی بدعا یوں رنگ لے آئی. اس لیے وہ یہ بات میں بہت بڑا مولوی بنا لیکن گمراہ ہو گیا. اس نے مطلب دینے کے یہ مشہور ہے, علماء میں مشہور ہے یہ شخص, صدیوں پرانا ہے. زمخشری, اللہ پاک ایسو کے شر سے ہم کو بچائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
کبھی کبھار ہماری زندگی میں ایسے لوگ آتے ہیں جو کہ سٹل ہو چکے ہوتے ہیں, رک گئے ہوتے ہیں, یعنی کسی کچھ عرصہ پہلے کوئی بیماری آئی تھی, کوئی حادثہ, کوئی مشکل آئی تھی, اور اب اس بات کو کئی عرصہ گزر گیا, مہینے گزر گئے, سال گزر گیا, لیکن ہم ان سے ملتے ہیں تو اسٹل دے آر بروک, ابھی تک وہ ٹوٹے ہوتے ہیں. اسٹل دے آر کمپلیننگ, ابھی تک وہ شکایات کر رہے ہوتے ہیں. اسٹل دے ہیو ڈیسائڈیڈ ناٹ ٹو پروسیڈ ان لائف, وہ زندگی میں آگے بڑھنا ایسا لگتا ہے بھول گئے یا ان کے اندر کوئی چار نہیں رہا. جس طرح ڈاکٹر صاحب کہتے کہ میں کرونا کا کوئی پیشنٹ تھا بوڑھی عمر کا, اس کو کہہ رہا تھا کہ آپ ہمت پکڑیں, آپ اپنے اندر جان لے کر آئیں اور اپنی کانفیڈنس حوصلہ بڑھائیں. تو بابا جی نے آگے سے کہا کہ میں کس کے لیے حوصلہ بڑھاؤں, مجھ سے تو کوئی مشورہ نہیں کرتا, میری تو اب معاشرے کو ضرورت نہیں ہے, میرے سے بغیر پوچھے سارے کام کیے جاتے ہیں, مجھے تو گھر میں بھی الگ سے بٹھا دیا گیا ہے, تو میں کس وجہ سے اپنے اندر حوصلہ لے کر آؤں. تو میر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ حضور یہ جو لوگ رک جاتے ہیں اپنی زندگی میں, چاہے کسی بھی وجہ سے رک گئے ہوں, ہمارا ان کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے؟ یعنی کبھی کبھار وہ لوگ ہمارے لیے ضروری بہت ہوتے ہیں, ہمارے لیے ان کے اندر ایموشنل اٹیچمنٹ, ہماری جذباتی وابستگی ان کے ساتھ ایسی ہوتی ہے کہ ان کا زندگی میں آگے بڑھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. تو کیسے ان کا ذہن بنایا جائے کہ یار بھول جاؤ جو کچھ ہوا تھا, زندگی آگے بہت پڑی ہے اور کس انداز سے اس کو گزارنا ہے, اس بارے میں کچھ ہماری رہنمائی فرمائے.
اس طرح کا ہے تو صحیح معاشرے میں, ماں باپ جب بوڑھے ہوتے ہیں تو اولاد جو ہے ان کو تھوڑا توجہ نہیں دیتی یا کم دیتی ہے اور ٹوکتی بھی ہے. میں نے دیکھا یہ کہ ایک بوڑھے شخص ہے, مجھ سے بھی کچھ دو چار سال اوپر ہی تھے, کچھ سالوں پرانی بات ہی ہے, میں ان کے گھر گیا ہوا تھا تو بےچارے بزرگ تھے تو اب وہ کچھ نہ کچھ گفتگو کر رہے تھے. بعض بعض ایسی گفتگو کر جاتے ہیں بزرگ جو اولاد کے لیے انسپیکٹڈ ہوتی ہے, یہ اچانک وہ کچھ بول دیتے ہیں اور اس میں وہ کمزور باتیں بھی ہوتی ہیں. اب وہ بیٹا جو ہے, اب وہ بےچارا باپ بولنا چاہے بس بولے سر, اشارے کرتا تھا بیٹا. مجھے بڑا فیل ہوا یار کہ بےچارا بوڑھا آدمی, اس کو وہ خاموش ہو جاتا تھا پھر, لیکن بعد میں پھر وہ بولنا شروع ہو جاتا تھا. اس طرح ذرا باپ کا دل تو دکھے گا نا, یہ کریں گے تو یا تو باپ کو پہلے سے نرمی سے تربیت کر دیا, لیکن یہ بھی بہت مشکل ہے باپ کو سمجھانا بوڑھوں کو. این ممکن ہے کہ وہ میرے سامنے تو وہ بزرگ خاموش ہو جاتے تھے اور پھر میرے بعد میں سب کو خاموش کروایا ہو چیخم چاخ مچا کر. تو یہ ہے مطلب بزرگوں کو میرا خیال ہے کہ ایک تو دل بڑا رکھنا چاہیے اور خاموشی اختیار کرنی چاہیے, بولنا نہیں چاہیے. تو جوانوں کے جذبات میں اور بوڑھوں کے جذبات میں فرق ہوتا ہے. اور پہلے یہ غور کرے کہ میں بھی تو جوان تھا, اس وقت جذبات کچھ اور ہوتے تھے, اب جذبات کچھ اور ہیں. وہ کم بولے, اپنی اولاد کو بن مانگا مشورہ دینے سے پہلے سوچ لے, غور کر لے, ورنہ اس میں بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ وہ اولاد کو بولتے ہیں یوں کر یوں کر, تیرے کچھ پتہ نہیں ہے, تجھے کچھ سمجھ نہیں آتی, یوں کر. اب وہ اس کے جوان, اس کے اپنے مطلب, اب وہ تھوڑا بہت پڑھا لکھا بھی ہے باپ, پہلے تعلیم کم ہوتی تھی دنیا بھی, اب تعلیم زیادہ ہے دنیا بھی. وہ اس کو یہ خبط بھی تو سمایا ہوتا ہے, جو زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں بازو بات ان کے دماغ میں یہ بھر جاتا ہے کہ میں تعلیم یافتہ ہوں, میرا باپ انگوٹا بھی سی مارنا نہیں آتا. تو یہ مطلب جب دیکھو بڑبڑ بڑبڑ کرتا رہتا ہے تو وہ پھر باپ کو گھاس نہیں ڈالتا. اس لیے بوڑھوں کو چاہیے کہ مسکراتے رہیں, صحیح بولتا ہوں, مسکراتے رہیں, بولیں نہیں جب تک بیٹا نہ پوچھے گا ابو آپ کا کیا خیال ہے, یہ کر لوں تو اب مشورہ دے تو وہ ایک مبالغہ کروں گا, آدھا مشورہ دے, پورا نہ دے. پورے سے مراد ہے کہ اتنا زیادہ مشورہ نہ دے کہ آئندہ وہ آپ سے مشورہ نہ لے. جسے میں کہا کرتا ہوں کہ ہم لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا طبیعت کیسی ہے, سب ٹھیک ہے, بالکل صحت اچھی ہے آپ کی, کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, کوئی مشکل تو نہیں ہے, کیونکہ ٹھیک ٹھاک ہے نا. اب یہ اتنا سنے تو اگلا اگر کوئی ہے یہ سمجھے کہ میرا یہ سب سے بڑا ہمدرد یہ خاندان میں آج تک مجھے طبیعت نہیں پوچھی تھی, اور اتنا بےچارا پوچھ رہا ہے. اب یہ منگائے فائل, ایکس رے کی رپورٹ, بلڈ ٹیسٹ کے رپورٹ, پھر تھوک کے رپورٹ, کئی چیزوں کے ٹیسٹ ہوتے ہیں, سب اس کے سامنے دھرتے تو سمجھانا شروع کیا مجھے یہ بھی ہے وہ بھی ہے. میرا خیال ہے سامنے والا طبیعت پوچھنا بھول جائے, تو جو جواب دے تو ایسا نہ دے گا آئندہ کوئی آپ سے بات کرنے سے کترائے. یہ سمجھ میں آتا ہے بزرگوں کو, مطلب کیونکہ غصہ بھی بہت آتا ہے عام طور پہ, لوز ٹاکنگ ہو جاتی ہے, ان کو پتا نہیں ہوتا کہ یہ لوز ٹاکنگ میں کر رہا ہوں, نہ بولنے کی باتیں کیے جا رہا ہوں, تو سمجھ نہیں آتی. اس لیے وہ کم بولے گا, مسکراتا رہے گا تو اس کا جو ہے نا ڈھکن ڈھکا رہے گا, بولنا شروع کرے گا, ڈانٹنا شروع کرے گا, بار بات بات پہ کڑکڑ کرنا شروع کرے گا. تو وہ جو سوال میں ہوا نا صوبان بھائی کے کہ مجھے کوئی پوچھتا نہیں ہے, مجھے سائٹ پہ کر دیا ہے, تو پھر ایسا ہوگا, یہ امکان ہے. اچھا اب یہ تو ون سائڈ میں نے بتائی بزرگوں کے لیے, کیونکہ یہ میری برادری ہے, عمر میری بھی وہی ہے. تو اب یہ کہ یہ تو میں نے اپنی برادری کی بات کی, اب نوجوانوں سے درخواست کہ نوجوان بھی ماں باپ کے احکام کو سمجھے کہ ماں باپ کی ہر صورت میں دلجوئی کرنی, خیرخواہی کرنی ہے کہ کتنا ہی لوز ٹاکنگ کیے جائیں, یا تو چپ چاپ سن لیں یا آئیڈیا سے آگے پیچھے سرک جائیں, جوابی کاروائی نہیں کرنی, ماں باپ کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنی. کبھی ماں باپ کا موڈ اچھا ہے اور واقعی وہ ایسی لوز ٹاکنگ ہے تو محبت سے, پیار سے, ترکیب سے ان کو سمجھانے کی کوشش کی جائے, یعنی ان کو اکیلا بھی نہ چھوڑ دیا جائے کہ یہ آج گھر میں لوز ٹاکنگ کر رہے ہیں, کیا پتا ہے دوستوں میں بھی جا کے کرتے ہوں لوز ٹاکنگ, ادھر ادھر خاندان میں جا کر بھی کچھ کا کچھ کہے آتے ہوں, اور بعض اوقات اتنا کہے آتے ہیں کہ مسائل بھی کھڑے ہو جاتے ہوں گے, لڑائیاں ہو جاتی ہوں گی. اس لیے نوجوانوں کو تو بہرحال کسی صورت, چاہے لڑائی کر کے آ جائے, کچھ بھی کر کے آ جائے, آپ نے ماں باپ کی دلجوئی کر دی ہے, ان کو ڈانٹنا نہیں ہے, ان کو آنکھیں نہیں دکھانی, ان سے بیزار بھی نہیں ہونا ہے, ان کے ساتھ لگے رہنا ہے, نہ ان کو سائڈ, اس کو یہ احساس نہ ہو کہ مجھے سائڈ کر دیا ان لوگوں نے, گھر کے کونے مٹا دیا, بس دو ٹائم کھانا دیتے ان کی مہربانی, کہیں ایسا نہ ہو کہ کھانا بھی دینا بند کر دیں. یہ دونوں پارٹیوں کو سمجھا رہا ہوں, انشاءاللہ دونوں پارٹیاں سمجھ جائیں گی نا, بزرگ خاموش رہنا شروع کر دیں گے, یہ مطلب بیٹے جو ہے نافرمانی چھوڑ دیں گے تو انشاءاللہ سب صحیح ہو جائے گا. اسی طرح بیٹیاں اور بوڑھی ماں, اسی طرح بہو اور ساس, یہ سب ایک دوسرے کے جذبات کو سمجھنا شروع کر دیں گے. ساس کو بھی چاہیے کہ قفل مدینہ بولے نہیں, بہو کو چاہیے جوابی کاروائی نہ کرے, تو جس طرح ماں کی خدمت کرتی تھی اسی طرح کرتی رہے, بھلے ساس ڈانٹتی ہے, جھاڑتی ہے, کبھی ہاتھ بھی رکھ دیتی ہے, یہ اگر اطاعت کرتی رہے گی یہ گھر کی ملکہ بن جائے گی, سب کی آنکھوں کا تارا ہو جائے گی بہو, اور اگر یہ ساس کو جواب دے گی نا تو پھر اس کا اپنا شوہر اس کے خلاف ہو جائے گا اور گھر اس کا بعض اوقات برباد ہو بھی جاتا ہے. اس طرح یہ سب کے لیے مدنی پھول ہیں, اگر میرے یہ مدنی پھول اگر اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجا لیں گے نا, اللہ کرے گا آپ کی زندگی سکون کے ساتھ گزرے گی, ورنہ پھر مجھے مت کہنا, یا صرف یہ مت کہنا کہ ہمیں کسی نے سمجھایا نہیں تھا. ایک چپ سو سکھ.
اچھا میرے سنت, اگر بزرگ اگر خاموش نہیں ہوتے تو اب اگر اب بھی اگر بیٹا اگر ڈانٹ ڈبڑ کے اگر بزرگ اپنے والد کو خاموش کرواتا ہے, اگرچہ وہ غلط کر رہے ہیں, کوئی ایسی کو غلط ہی نہیں کہنا وہ کر رہے ہیں, اب کیا بیٹا جو بدتمیز ہی کر رہا ہے تو کیا اس کو گناہ ملے گا؟
بالکل گناہگار, جہنم کا حقدار ہے. اس طرح ماں باپ کوئی بدتمیز ہی کر رہا ہے اس کو جھاڑ رہا ہے, اگر یہ بھی گناہ نہیں تو گناہ کون سا ہوگا, پھر ماں باپ کا نافرمان کس کو کہیں گے, بہت بڑی مطلب ہے کہ ظلم کر رہا ہے, ماں باپ کا دل دکھا رہا ہے. تو یہ بےچارے بزرگ ہیں, ان سے ایسا ہو جاتا ہے, تو اولاد برداشت نہیں کری تو کون روڈ پہ چلتا ہوا آدمی برداشت کرے گا؟ پھر
یہی بزرگ نے بچپن میں اسی کو برداشت کیا تھا.
جی جی हजार बच्चा भी तो बहुत कुछ कर रहा होता है छोटा होता है तो ये माँ बाप बेचारे बर्दाश्त कर ही रहे होते ना। बहरहाल ये माँ बाप डांटते भी थे लेकिन अब इसको आपने नहीं डांटना, वो माँ बाप है वो भले डांटते थे
वो तादीबन करते थे
अदब सिखाने के लिए करते थे और आप अदब सिखाने के लिए भी नहीं कर सकते, डांट टपट नहीं कर सकते। नरमी 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 है फला हो कामरानी, नरमी हो आसानी में हर बना काम बिगड़ जाता है नादानी। डूब सकती ही नहीं मौजों की तुगयानी में जिसकी किश्ती हो मोहम्मद की निगहबानी में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
आपने फरमाया डांटना नहीं है लेकिन अगर किसी ने डांट दिया हो और वो बात जो आपने कही वो कर चुका हो
दिल आजारियां की है माँ बाप की तो बिल्कुल वो तौबा भी करे और माँ बाप से माफी मांगे, इनको राजी करे, चाहे इसको पूरी अपनी जो दुनिया की दौलत जमा पूंजी माँ बाप के कदमों में रखनी पड़ जाए रख दे और माँ बाप को राजी कर ले वरना इसकी औलाद इसको तकलीफ देगी। दुनिया में भी सजा मिलती है, माँ बाप के नाफरमान दुनिया में भी सुखी नहीं होते, इनके लिए दुनिया में भी सजा है आखिरत की सजा अभी बाकी है। इसलिए वो एक समझाने के लिए एक बड़ी प्यारी स्टोरी कि एक बच्चे ने कोई मैप बनाया नक्शा अपने एक इमारत का घर का नक्शा बनाया, तो नक्शा बाप को दिखाएगा अब्बू अब्बू मैंने देखो कैसा नक्शा बनाया। अब्बू ने देखा वाह भाई बहुत अच्छा होना, ये कोने में जो तुमने जो ये एक चौकोर बनाया है कोने में छोटा सा ये क्या है। इसने बोला अब्बू हमारी जो हमारा जो मकान है इसी का नक्शा मैंने बनाया, तो ये जो छोटा सा वो अपने कोने में नहीं है नीचे कोठी छोटा सा एक कोठड़ी जहाँ दादा जान रहते हैं, तो मैंने ये इसलिए नक्शा बनाया कि मैं बढ़ाऊंगा तो ऐसी बिल्डिंग बनाऊंगा और ये छोटी सी वो कोठड़ी में आपको रखूंगा जो आपने दादा को रखा आपने अपने अब्बू को रखा मैं अपने अब्बू को रखूंगा। बाप हिल गया, इसको एहसास हो गया कि मैं अपने बाल बच्चों को लेकर इतने बड़े वसी और अरीज मकान में रहता हूँ, अब्बू को इतना सा छोटा सा कमरा दे दिया मैंने, ये तो फौरन भागा अब्बू के पास गया, अब्बू के पांव पकड़े हाथ जोड़े माफिया मांगी और अब्बू को लिया कि अब्बू आप जहां चाहे रहे सारा मकान आपका मुझे जहां इजाजत देंगे मैं रहूंगा। इस तरह मैंने अपने तौर पर इसको कुछ मजीद एडिशन करके समझाने के लिए किया कि हकीकत भी यही है होना यही चाहिए अब्बू अम्मी आप जहां चाह रहे हैं हमारे लिए क्या हुक्म हम कहां रहे, आप अगर कहते हैं हम यहां पड़े रहे तो हम यहां पड़े रहेंगे, हम किचन में रहे तो हम किचन में रहेंगे, हम स्टोर रूम में रहे तो स्टोर रूम में रहेंगे, अम्मी क्या हुक्म है अब्बू क्या फरमाते हैं होना तो ये चाहिए। लेकिन ये कि ऐसा हो नहीं रहा ना कि अम्मी अब्बू जो बूढ़े हो गए तो बस इनको नाकारा समझते हैं बल्कि बाजों का तो दुआएं मांगते कि मिट्टी ठंडी हो जाए इनकी, ये हर बात में कुड़कुड़ करते रहते हम खुलकर खेल नहीं सकते इनके जीते जी। हालांकि माँ बाप का होना ये बहुत बड़ी नेमत है, पता नहीं इनकी बरकत से हमारे कैसे कैसे मसाइल हल हो रहे होंगे तो जाने के बाद पता चलेगा। ये अब भी आवाम में ये तो है कि माँ किसी की फौत हो जाए तो ये बोलते हैं कि दुआ का दरवाजा बंद हो गया, माँ दुआ करती सल्लू अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि।
अच्छा जो बंदा अपने वालिदैन को डांटता था अब उसके वालिदैन का इंतकाल हो गया अब वो क्या करे,
अब इनके लिए मगफरत की दुआ करता रहे, वो मगफरत की दुआ करता रहे, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है कि वो माँ बाप माँ बेटों को सुलह करवा दे, अगर हक तलफियां की है बेटे ने अभी इसका हल तो है नहीं, वो तो माफ करना अब तो वो चले गए दुनिया से, ये तो ऐसा तो आम है ये घर घर की कहानी है। देखो मैं ये बहुत से समझते होंगे हम माँ बाप के फरमा बरदार है लेकिन ये अगर ये डीप जाते होंगे तो अगर कोई गुस्सा होते तो गौर करते होंगे फुला बात में नहीं मानता फुला बात मैंने माँ को झाड़ा था फुला बात में बाप को आंख दिखाई थी باپ نے پیسے مانگے تھے تو میں نے ٹال دیا تھا, میرے باپ نے دنیا دیکھی ہے, اب یہ بوڑھا ہو گیا ہے بےچارہ بول نہیں سک رہا, تو میں سمجھتا ہوں یہ بالکل سمجھتا نہیں ہے, عقل نہیں ہے, سب سمجھتا ہے, آپ نے جو ٹال دیا نا باپ کو یہ سمجھتا ہے, آپ کے روب سے شاید نہیں بولتا, میرا بیٹا تھوڑا بہت میرے ساتھ کر رہا ہے وہ بھی کرنا چھوڑ دے گا, تو میں روڈ پہ آ جاؤں گا, میں کہاں جاؤں گا. اس طرح ماں بیٹی ساس بہو یہ سب ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے نا تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا, یہ جھگڑے جو ہے نا ختم ہو جائیں گے, امن چین سکون اور گھر جو ہے نا یہ امن کا گہوارا بن جائے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے, جب آپ غوث پاک کے مریدوں میں ہمیں شامل فرماتے ہیں تو آپ ہمیں توبہ بھی کرواتے ہیں اور فضیلت بتاتے ہیں کہ غوث پاک کا مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا, تو میرا سوال یہ ہے کہ ہمیں غفلت میں ہم آ جاتے ہیں کہ ہم تو غوث پاک کے مرید ہیں, ہمیں توبہ تو نصیب ہو ہی جائے گی, تو ہمیں ایسے طریقے بتائیں کہ ہم غفلت میں بھی نہ جائیں اور ہمارا عقیدہ بھی مضبوط رہے.
تو یہ سب کچھ ہوتا ہے اللہ کی مشیت پر, دیکھیے کسی بات پر ایسے آنکھیں بند کر کے بس وہ پڑے رہنا پھر گناہ کرنا غفلت کرنا, جیسے کہ ہر مسلمان جنت میں تو جائے گا لیکن مسلمان تو دنیا میں چلو یہ مسلمان ہے اور اپنا یہی ایمان ہے کہ میں مسلمان ہوں, لیکن کیا پتا کہ کوئی ایسی بات نکل گئی ہو منہ سے, کفر بھی تو نکلتا ہے منہ سے, یا کوئی ایسا عقیدہ دل میں جم گیا ہو دماغ میں جو اسلام سے خارج کرتا ہو, ایون یہ سب بھی ہے, لیکن یہ بھی کوئی فائنل نہیں ہے کہ خاتمہ ایمان پر ہوگا, یعنی ہمیں پتہ نہیں ہے, اللہ کی بارگاہ میں تو فائنل ہی ہے, اللہ کو سب پتہ ہے, ہمیں نہیں پتہ اس کی خفیہ تدبیر کیا ہے. نعوذ باللہ اگر ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا تو جہاں مطلب یہ بشارتیں اور وعیدیں بھی تو ہیں نا, وعیدوں پر ہی زیادہ آدمی نظر رکھے کہ جو بشارتیں وہ تو مل جائیں گی انشاءاللہ, لیکن بشارتوں کی وجہ سے غفلت میں پڑے گا تو پھر بہت ساری وعیدیں بھی تو جمع کر لے گا نا, پھر بعض اوقات اقوال کی گہرائی ہوتی ہے جو عام آدمی اس کو سمجھ نہیں سکتا, حدیثوں میں بھی گہرائی ہوتی ہے, اسی لیے حدیثوں کی شرح جو ہے وہ اپنی مرضی سے کرنا ایک نا اہل کا جو اس کا علم نہیں رکھتا, بھلے عالم ہے لیکن وہ اس فن کا علم نہیں رکھتا جس سے حدیث کی شرح کی جائے یا آیت کی تفسیر کی جائے, تو اب یہ اپنی مرضی سے اپنی اٹکل سے یہ تفسیر کرے گا, جس کو تفسیر بھی رائے کہتے ہیں, حرام شرح حدیث کی شرح کرے گا شرح حدیث, تو اب یہ بھی اپنی اٹکل سے کرے گا شرح بھی رائے یہ بھی حرام, اور استدلال کرے گا مسئلے سے نکالے گا, اور اس کو اس کا فن نہیں ہے, اس کے پاس ایسا علم نہیں ہے کہ اس کے پاس یہ فن بھی ہو, اس کے لیے بھی حرام, عوام تو ہے مطلب عوام ان کے لیے بھی اجازت نہیں ہے, لکل فنن رجال, ہر فن کے مرد ہوتے ہیں تو ہر ایک کا اپنا اپنا فن ہوتا ہے, تو اس طرح مطلب یہ کہ چاہے اٹکل سے اپنی وہ اٹکل پچو جس کو بولتے ہیں اپنے قیاس سے اپنی سوچ سے کوئی صحیح تفسیر کر لے, حدیث کی صحیح شرح کر لے اپنی اٹکل سے, اور وہ اس فن کا ماہر نہیں ہے اس کے بعد اس کو اصول پتا نہیں ہے کس طرح شرح ہوتی ہے, تب بھی گناہ گار ہے کیونکہ اسلام کی لگام ہر ایک کے ہاتھ میں ہے نہیں, یہ تو کیا کا کیا ہو جائے گا, لوگ کہاں کے کہاں نکل جائیں گے اور کہاں کے کہاں پہنچ جائیں گے, امت کہیں کی نہیں رہے گی, اس لیے یہ قوانین جو ہے نا یہ بڑے مضبوط قوانین ہیں, جس کو دیکھو تفسیر کرنا شروع کر دیتا ہے اور تفسیر کے اجتماع بھی کرنا شروع کر دیتا ہے اور حدیث کی شرح لے کے ویڈیا آتا ہے کہ میں حدیث کا ہر ایک تو شارح بخاری نہیں ہو سکتا نا, اس کے لیے علم چاہیے فن بھی چاہیے, ہر عالم بھی شارح بخاری نہیں ہو سکتا تفسیر نہیں بیان کر سکتا, اس کے اپنے فنون ہیں, جو ان فنون کا ماہر ہوتا ہے وہی کر سکتا ہے. اب میرے سوال میں کئی بار سنا ہوگا آپ نے حدیث کا پوچھتے تو میں کہہ دیتا ہوں کہ مجھے اس کی شرح معلوم نہیں ہے, جو اپنے اب میں بول دیتا ہوں مجھے شرح معلوم نہیں ہے تو میری میرا کیا جاتا ہے بتائیے, کتنے لوگ مجھ سے دور ہو جاتے کہ بھائی اس کو سرانی آتی بھاگو ادھر سے. بلکہ اس سے لوگ سیکھتے ہوں گے, یہ مطلب اتنا پرانا گاہک آدمی ہے پھر بھی بولتا ہے معلوم نہیں. یار ہم لوگ تو چھوٹے ہیں, ہمارا تجربہ تو اس سے کم ہے, ہمیں بھی ایسا ہی بولنا چاہیے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے. پر اگر کسی اچھے مفسر سے سیکھا ہو, پڑھا ہو اچھی تفسیر میں علماء اہل سنت کی, تو اور وہ حفظ ہے اس کو اور تفسیر معلوم ہے, پھر بھلے یہ بتا دے. یہ بھی ظاہر ہے اس کے لیے بھی اہل علم چاہیے, ہر آدمی نہیں کر سکتا, جس کو کچھ نہ کچھ علم ہو وہی اس طرح کی بات کر سکے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
پیارے مرشدی, میرے بڑے بھائی حافظ نذیر اتاری کا عید میلاد النبی کے روز اللہ تبارک و تعالی نے بیٹی کی نعمت سے شرف راز فرمایا ہے, اس کا نام حفصہ فاطمہ رکھا ہے. سیدی مرشدی سے عرض ہے کہ اسے مرید فرما لیں.
حفصہ فاطمہ کو میں نے سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ میں داخل کیا.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر عاشقان رسول یہ موجود ہیں, اور آج لاہور ریجن سے الحمدللہ مختلف تعداد میں تشریف لائے ہیں, حاضر ہوئے ہیں ڈیرہ اللہ یار بلوچستان, یہاں سے ملتان ریجن سے بھی اسلام بھائی حاضر ہوئے ہیں, اور اسی طرح ہمارا جو شعبہ ہے دعوت اسلامی کا اسپیشل پرسن گونگے بہرے نابینا اسلام بھائی, ان کی بھی ایک بڑی تعداد شامل ہو چکی ہے, اور مجلس اثاثہ جات پراپرٹیز اینڈ کنسٹرکشن نیو سوسائٹی کے جو اسلام بھائی ہیں الحمدللہ یہ بھی موجود ہیں. یہ اسپیشل پرسنز کا الگ سے حلقہ لگا ہے جو مدنی مذاکروں کو اشاروں کی زبان میں جو ان کو بیان کیا جا رہا ہے. نابینا بھی ان میں ایک اچھی بڑی تعداد ہے جن میں شامل ہوئے. جی ہاں, نواب شاہ سے بھی اسلام بھائی کی آمد ہوئی ہے, اور کراچی کے گلشن حدید, قائد آباد, میرپور ساکرو, گھارو, دھابے جی, ٹھٹھا, نوری آباد, تھانہ بلا خان اور ان کے اطراف سے بھی کثیر عاشقان رسول الحمدللہ فیضان مدینہ حاضر ہوئے.
ماشاءاللہ میرے پاس تو اس کی تعداد بھی آ گئی ہے.
کیا بات, کیا بات,
وہ کم و بیش ہی ہوتے ہیں مطلب.
جی جی جی,
تو لاہور ریجن کم و بیش 1100, اب یہ ہو سکتا ہے کہ 150 ادھر ادھر ہوں, 11ویں کا مہینہ تو 11 کی نسبت انہوں نے لگائی ہو, اللہ بہتر جانے. ڈیرا اللہ یار بلوچستان سے کم و بیش 2100 کی بھی نسبت ہے. مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا یوم شہادت 21 رمضان ہے. ملتان شریف سے کم و بیش 1500, یہ شب برات کا 15 عدد ہے. اسپیشل پرسن کم و بیش 1010, یہ عاشورا کربلا والوں کی بھی نسبت ہے, یعنی 1000 اسپیشل پرسنز نے گونگے بہرے, اور 1000 کی تعداد. یہ جو لکھا ہوا عرض کر رہا ہوں میں, مجلس اثاثہ جات ہو, تعمیرات ہو, نیو سوسائٹیز 150, نواب شاہ سے 300, پھر لکھا ہے بن قاسم زون, اس کی تعداد نہیں لکھی.
اچھا میرے سنو, مجھے جو ہے یہ تعداد لاہور سے 1500 کی ہے, اور کے پی کے سے 200
کے پی کے سے,
اور لاہور سے 1500.
تو میرے میں 1100 لکھا ہے, کوئی ہو سکتا ہے کمپوزنگ کی. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ. اصل میں یہ تعداد جو ہمیں ملی ہے جو پہلے امیر الحسن نے بیان کی, یہ دارالسنہ پہ لکھائی جاتی ہے. ابھی جو یافور بھائی نے بھیجی جانشین آپ کو, تو یہ ان کے پاس جو ہے نا اتھینٹک ہے, جو آ چکے ان کی تعداد
1500.
جی جی ماشاء اللہ بڑھ گئے کے پی کے, کیونکہ لاہور ریجن میں ہی ہے کے پی کے,
جی
وہاں سے ماشاء اللہ لگائے.
ماشاء اللہ. جی آیا نو, ویلکم
ملتان,
بخیر راغل ہے
ماشاء
اللہ. ملتان سے بہت زیادہ ہوئے,
بھلے کرے آیا.
آج امین ملتان سے بہت زیادہ ہوئے نا.
جی جی
میسج دیا ہوا.
جی جی
ملتان شریف سے بہت زیادہ
ماشاء اللہ. اس بار ڈیرا اللہ یار نے بھی خوب زور لگایا ہے.
ملتان شریف سے کم و بیش 1500 لکھا ہوا ہے,
رکن شورا نے 2000 بھیجا.
جی ہاں, تو وہ بڑھ گئے ہوں گے.
اور سیالکوٹ کے موجود ہیں 950 کم و
بیش. واہ, آج تو ماشاء اللہ ہے بھی اسے بھرا بھرا ہے اجتماع, رمضان شریف کی جیسے یاد ہے.
سبحان اللہ, یاد ہے رمضان,
سارے موتقب بھی بن جائیں نا میٹھا مدینہ ہو جائے. ان کے ہر ایک کے اپنے اپنے شہر میں جہاں اعتکاف ہوتے ہیں نا, ایک ایک مہینے کا سب کر لیں جہاں جہاں ہوتے ہیں, جہاں نہیں ہوتے آپ کے شہر میں کراچی کی دعوت قبول کر لیں, جہاں جہاں ایک مہینے کے لیے ہم آپ کی خدمت کریں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ. بن قاسم زون والوں نے اپنی تعداد 1950 بھیجی ہے
المدینہ, ماشاء اللہ واہ بھائی, فضان مدینہ میں سر ہی سر ہے.
یہ ڈیرا لا یار والوں نے پوسٹر بھی بنایا ماشاء اللہ. مرشد کی مرشدی اتار پر
نور کی برسات,
مرشد کی آل پر
نور کی برسات,
ماشاء اللہ. کہہ دو مرشد چل مدینہ. بلوچستان والے تو ماشاء اللہ مدینے کی دعائیں کرواتے ہیں. یہ تصویر ہے امیر سنت سرز ہے کہ اس طرح کچھ سمجھایا جا رہا ہے, آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟
یہ اس میں شیر ہے غالباً, شیر نے ایک جانور کو منہ میں لیا ہوا ہے تو فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کیجئے. یہ تصویر کا ایک رخ ہے کہ اس نے منہ میں ایک جانور کو لیا ہوا ہے تو یہ مت سمجھے گا انہوں نے, یہ شیر نے شکار کیا اور اس کو یہ اب کچا کچا چبا رہا ہے, بلکہ دوسری تصویر میں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کچھ اس کا شکار کیا ہوا جانور نہیں ہے بلکہ یہ اس کا اپنا بچہ ہے جسے اس نے بڑی نرمی سے دانتوں سے اٹھایا ہوا ہے. یہ تصویر کا دوسرا رخ ہے. تو بعض اوقات کوئی کچھ دیکھ کر فوراً بندہ بدگمانی کر لیتا ہے, اور جب یہ کہ اس کے ڈیپ جاتے ہیں تو نکلتا ہے کہ نہیں نہیں یہ تو کچھ اور ہی ہے. اب مثال کے کوئی مذہبی آدمی کھڑے ہو کر پانی پیے تو ہم کیا کہیں گے؟ سنت پر عمل نہیں کرتا, فوراً فیصلہ کر دیں گے. اور پھر وہ پیتے پیتے اس کو یاد ہے وضاحت کر کے یہ آب زمزم ہے اس لیے میں کھڑے ہو کر پی رہا ہوں, تو آپ کی کیا بنے گی, آپ کا بنے گا کیا؟ ایک مثال ایک دم میرے ذہن میں آئی تو یہ نے کہ فوراً فیصلہ نہ کیا جائے بلکہ اس میں تدبر کیا جائے, سمجھا جائے, تو غور کیا جائے. تو بعض اوقات یہ کہ جو نظر آ رہا ہے یہ کچھ اور ہوتا ہے اور نکلتا کچھ ہے. جی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ دریا کنارے تشریف لیے جا رہے تھے, سامنے دیکھا کہ کوئی حبشی تھا وہ کسی عورت کے ساتھ آ رہا تھا, ہاتھ میں بوتل تھی. تو ان کے ذہن میں آیا کہ یہ آدمی صحیح نہیں معلوم ہوتا, یہ عورت اس کے ساتھ ہے, ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے اور یہ یہاں پیش کرنے کے لیے دریا کنارے ساحل سمندر بیچ پر آئے ہوں گے. یہ اتنے میں ایک کشتی نظر آئی اور ڈوبی موجوں میں, تو وہ حبشی نے چھلانگ لگائی اس میں پانی میں اور پکڑ پکڑ کے بندے کنارے پہ اس نے ڈالنے شروع کیے. 6 آدمی اس نے کنارے پہ ڈال دیے اور پھر نام لے کر حسن اے حسن بصری اس کشتی میں 7 آدمی سے 6 میں نے نکال دیا, اب آپ آئیے ایک آپ نکالیے. وہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ چوکے, یہ تو میرا نام بھی جان اور یہ کیا ماجرا ہے. پھر مزید انہوں نے کہا کہ یہ جو عورت ہے نا یہ میری امی جان ہے اور یہ بوتل شراب کی نہیں دوا کی ہے. آپ شرمندہ ہوئے کہ وہ فوراً فیصلہ کر لیا نا کہ یہ, تو یہ ہمارے لیے درس ہے اس میں کہ فوراً کسی کا کچھ دیکھ کر ایک دم سے فیصلہ نہ کر لیا جائے اور غلط سائڈ پر نہ چلا جائے. اس نے زن اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمان کے فعل کو اس نے زن پر حمل کرنا واجب ہے, یعنی جس کے دوسرے پہلو نکلتے ہیں اچھے پہلو تو اسی انہی اچھے پہلوؤں کو لیا جائے, ایک دم سے غلط پہلو پر ڈن نہ کر دے آدمی. ہمارے یہاں ڈن کر دیتے ہیں کہ یہ ایسا ہے ویسا ہے, یوں کرتا ہے, دیکھو یوں کر رہا تھا, یوں کر رہا تھا, یوں کر رہا تھا, حالانکہ وہ بےچارا کچھ اور کر رہا ہوتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم صلوا علی الحبیب.
ماشاءاللہ آج ہمارے ساتھ مدینہ آباد ٹھل بلوچستان سے بھی لائیو جو ہے وہ شامل ہوئے ہیں, اسی طرح کوٹ مومن سے بھی ابھی منظر آئے تھے, یہ بھی لائیو جمع ہوئے باقاعدہ, اور گجراوالا سے بھی ہمارے پاس مناظر آئے, یہ بھی جمع ہو کر جو ہے وہاں پر دیکھنے کی ترکیب بنائی ہے
ماشاءاللہ. مدینہ آباد سبحان اللہ, مدینہ آباد ہی آباد ہے.
فیس بک پیج پر سوال ہے,
یہ کوٹ مومن بھی آ گیا
ماشاءاللہ.
اللہ
سوال یہ کیا ہے کہ کیا پیر کے سامنے سجدہ کر سکتے ہیں؟
استغفر اللہ, پیر کو سجدہ نہیں کر سکتے, پیر کو سجدہ نہیں کرتے. سامنے ہونا اور بات ہے, دیوار کے سامنے بھی ہم سجدہ کر ہی رہے ہوتے ہیں, یہ دیوار کو سجدہ نہیں کر رہے ہوتے. اب یوں ہی پیر اگر کعبے کی طرف منہ کر کے بیٹھے ہوئے, پیر صاحب پیچھے کوئی نماز پڑھ رہا ہے, تو اس کو یہ تھوڑی کریں گے کہ پیر کو سجدہ کر رہے ہیں. سجدہ تو اللہ کو ہی ہوتا ہے, اللہ کو کر رہے ہیں, پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں پیر صاحب چہرہ کیے ہوئے بیٹھے ہوں گے نا, اور اگر ان کے سامنے کوئی نماز پڑھے گا سجدہ کرے گا, اور اگرچہ وہ نماز اللہ ہی کے پڑھ رہا ہے, لیکن یہ کہ اس میں اول تو کسی کے چہرے کے سامنے نماز شروع کی, چہرہ اس کا پہلے سے, تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی, گناہگار ہوگا. اور اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے پہلے سے, اور اب کسی نے کوئی چہرہ کیا اس کے سامنے, تو اب یہ چہرہ کرنے والا گناہگار ہے. یہ مسائل اپنی جگہ پر ہیں, لیکن یہ کہ وہی بات ہے کہ وہ فوراً فیصلہ مت کیجئے, سوچ سمجھ کر فیصلہ کیجئے. تو مسلمان کیوں کسی کو سجدہ کرے گا اللہ کے سوا؟ سجدہ عبادت اللہ کے سوا کسی اور کو کرنا یہ تو کفر ہے, آدمی کافر ہو جاتا ہے. اور سجدہ تعظیم اگر کسی کو کیا اللہ کے سوا, تو یہ کفر نہیں ہے مگر حرام ہے. جس سے بعض کہا جاتا ہے, میں نے کبھی دیکھا نہیں ہے, بعض لوگ بولتے ہیں کہ مزاروں پر سجدہ کرتے ہیں, تو ہو سکتا ہے کوئی کرتے ہوں گے, تو وہ علماء تو یہ کرنے سے رہے, علماء تو منع ہی کرتے ہیں. اسی طرح مذہبی لوگ جو سلجھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں, جن کو کچھ نہ کچھ معلومات ہوتی ہے, علماء کی صحبت میں رہے ہوتے ہیں, تو وہ بھی نہیں کرتے. بالکل وہ اناڑی قسم کے لوگ ہوتے ہوں گے جو نہیں وہ ڈی کر رہے ہوتے ہیں, اس طرح کوئی لوگ جھک جاتے ہو تو مجھے پتا نہیں ہے, میں نے سجدہ کرتے دیکھا نہیں کسی کو, مزارت پر گیا تو بہت ہوں گے. تو پھر بھی اگر کوئی کرتا بھی ہے سجدہ, غلط کرتا ہے, لیکن اس کو ایک دم سے ہم کافر نہیں بولیں گے, کہ یہ کر بھی رہا ہوگا تو تعظیم کے لیے سجدہ کر رہا ہوگا, یہ گناہگار ہے. عبادت کے لیے کرے تب کافر ہوگا نا, اب اس کے دل کی کیا کیفیت ہے ہمیں نہیں پتا. خدا سمجھ کر تو کوئی بھی کسی کو سجدہ نہیں کرے گا دوسرے کو, انڈرسٹوڈ بھی یہی ہے. مسلمان کو جب بھی کہیں گے تو نہیں اللہ ایک ہے, وہ یہی کہے گا, دو اللہ ہیں, پانچ سات اللہ ہیں, تو کبھی بھی کوئی نہیں کہے گا. وہ کہے گا تو مسلمان رہے گا بھی نہیں, بھلے وہ مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہو. تو یہ کہ فوراً فیصلہ مت کیجئے, کہیں آپ کو بعد میں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
آپ نے جو بھی بات کی اس میں سوچ کا بڑا دخل ہے نا, کہ بندے کی سوچ مثبت ہی سوچتی رہے. مجھے ایک پوسٹ آج آئی تھی, میں نے کہا وہ اگر بیان کر دوں. کہتے کہ اگر آپ نعمتوں کے بارے میں سوچیں, یعنی آپ کا ذہن ایک مقناطیس کی طرح ہے, میگنیٹ, اگر آپ نعمتوں کے بارے میں سوچیں گے تو نعمتیں آپ کی طرف کھینچی چلی آئیں گی, اور اگر آپ مسئلوں کے بارے میں سوچیں گے مسئلے آپ کی طرف کھینچے چلے آئیں گے. ہمیشہ اپنے خیالات کا بیج بوئے اور امید, اچھے خیالات کا بیج بوئے اور امید کا دامن بھی ہاتھ سے نہ جانے دیں. اچھی سوچ رکھنے سے انشاءاللہ اچھے خیالات آتے رہیں گے.
ماشاءاللہ, یہ مسئلے سے مراد یہاں پریشانیاں.
ہاں پریشانیاں,
کیونکہ وہ مسئلے آپ نے نا, تو یہ لوگ سمجھے کہ یہ تو علماء مسئلے کی طرف غور تو کرتے ہی ہیں, اچھا کام ہے, ثواب کا کام ہے. یہاں مسئلے سے مراد یہ پوری ہے نا, کہ مضمون سے یہی لگتا ہے کہ یا تو یہ نعمتوں کا سوچتا ہے آدمی یا پریشانیوں کا سوچتا ہے.
تکالیف,
نعمتیں زیادہ ہیں, پریشانیوں میں سے کم ہے. نعمتیں بہت زیادہ ہیں, یہ سانس بھی نعمت ہے, کوئی پیسے نہیں دینے پڑتے, اور ایسی عجیب و غریب اور انوکھی نعمت ہے کہ اگر دو چار منٹ کے لیے اللہ پاک اس کو روک دے تو لاشوں کا ڈھیر لگ جائے.
اب کووڈ نے تو یہ نعمت اور سمجھائی ہے نا.
جی
جب آکسیجن مہنگا ملتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے سانس اور آکسیجن کی کتنی اہمیت ہے.
ختم غوثیہ کے حوالے سے کچھ تفصیل بیان فرمائیں کہ ختم غوثیہ یہ کیا ہے اور آپ کے سلسلے میں جو مرید ہوتے ہیں تو کیا انہیں یہ ختم غوثیہ کی اجازت ہے؟
یہ اپنے میرا خیال مدنی پنچسورہ میں تو لکھا ہوا ہے ختم غوثیہ یا ختم قادریہ لکھ.
اچھا دونوں ایک ہی ہیں؟
ہاں لگتا ہے ایسا ہی ہو دونوں ایک ہی ہوگا برابر. جیسے کہ ہم بولتے قصید غوثیہ اور اس کا نام ہے قصید خمریہ, اصل نام عربی میں قصیدہ تو خمریہ, ہم لوگ بولتے قصید غوثیہ. تو اسی طرح یہ قدرت ہے ختم قادریہ ختم غوثیہ, ایک چیز کے کئی نام بھی ہوتے ہیں. تو یہ اپنا طریقہ لکھا ہوا ہے مدنی پنچسورہ میں. ہم نے میں نے تو بہت اس میں حصہ لیا کسی دور میں دعوت اسلامی سے پہلے خاص کر, اب بہت ٹائم سے وہ نہیں مطلب سعادت ملی ہے.
جلی ہوئی روٹی کھانا کیسا ہے؟
جائز ہے. اب یہ کہ عوام میں یہ مشہور ہے کہ پیٹ میں درد ہوتا ہے جلی ہوئی روٹی سے, اور جلی ہوئی روٹی مجھے پسند ہے. خدا بہتر جانے مطلب اس کے کھانے سے مجھے کبھی پیٹ میں درد نہیں ہوا, کبھی آ جاتی تو کھا لیتا ہوں.
آئیے مدنی چینل کے ناظرین, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آنے والے عاشقان غوث اعظم کے تاثرات ہم آپ کو دکھاتے ہیں.
فشری سے تعلق رکھنے والے اسلام بھائیوں نے نیت کی تھی کہ ہم کیا کریں گے, معلوم ہے آپ کو؟
ہر گیارہ پہ ایک مچھلی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کریں گے.
مرغی والوں کو بھی بولا تھا کہ مرغی بھی دینی چاہیے, ایک مرغی بھی دینی چاہیے انہیں بھی, فش والے نمبر لے گئے.
میرا نام محمد عمر علی ہے اور میں سیالکوٹ سے آیا ہوں. یہاں پہ آ کے کچھ وہ چیزیں ہم نے ہماری جو بنیادی غلطیاں تھیں, جیسے ہماری نماز اس کروائی گئی, ہمیں ہر ایک وہ چیز بتائی گئی جو ہمیں نہیں تھا پہلے پتا. انشاءاللہ آپ دعوت اسلامی کے ساتھ جوائن رہیں گے اور دعوت اسلامی سے سیکھتے جائیں گے اور آگے سکھاتے جائیں گے. اللہ کی راہ میں جب اللہ ہمیں سب کچھ دے رہا ہے, جب اللہ کی راہ میں ہمیں نکالنے کا موقع ہے, تو سب سے اچھی تر و تازہ چیز دینی چاہیے اللہ کی راہ میں. یہاں پہ ہمیں ایک پراپر ایک جدول دیا گیا ہے, جیسے ہمیں سونے کی ترکیب بھی دی گئی ہے, سیکھنے سکھانے کے حلقے بھی ہیں, پراپر ہمیں ایک نگران دیے گئے ہیں جو ہمیں ہر چیز کے بارے میں گائیڈ کرتے ہیں, اس ٹائم آپ نے یہ کرنا ہے, اس ٹائم آپ نے یہ کرنا ہے, اور ہر چیز بڑے اچھے طریقے سے مینج کی جا رہی ہے. مدنی مذاکرہ آج کل کے پرفتن دور میں ایک سب سے قیمتی سرمایہ ہمارے لیے, جس سے ہمیں اب ان چیزوں کا پتہ چلتا ہے جو ہماری بیسک نیڈس ہیں, ہماری ضروریات ہیں, جو ہمیں اب آگے پتہ چل رہی ہیں جو ہمیں بہت پہلے پتہ ہونی چاہیے تھی. الحمدللہ ہمیں ایک پراپر ٹریک مل گیا, اب کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے.
پہلی دفعہ ایتھے آئے ہیں, مینوں دل نوں بڑا سکون ملیا ہے ماشاءاللہ.
بابا نے ترغیب دلائی کہ ہر گھر میں ایک عالم ہونا چاہیے.
آپ نے کیا نیت کی اس جملے کو سننے کے بعد؟
میں نے بھی انشاءاللہ نیت کی کہ اب تھوڑا ٹائم نکال کے جامعۃ المدینہ جوائن کروں گا انشاءاللہ.
خالد محمود نام ہے میرا, ڈنگا تحصیل کھاریاں سے. یہ جو ہے نا ماحول ادھر اچھا ہے, اس لیے لگا ہے کہ ادھر کوئی بھی آدمی کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرتا, ہر آدمی اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے.
مدنی مذاکرے میں جو باطنی بیماریوں کے اوپر بات کی جاتی ہے, تو یہ یقیناً یہ چیزیں آپ کو ایک ولی کی صحبت میں مل سکتی ہیں. الحمدللہ یہاں پہ بھی بہت ساری ایسی چیزیں سیکھی جسے ہمارے اندر کی صفائی ہوتی ہے الحمدللہ.
آج بابا نے اعلان کیا کہ اپنے ایک بچے کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں عالم دین بنائے, تو میں نے نیت کی, میرے دو بیٹے ہیں ماشاءاللہ, میں احمد رضا کو انشاءاللہ عالم دین بناؤں گا اور انشاءاللہ دعوت اسلامی کا مبلغ بناؤں گا انشاءاللہ.
محمد مبشر تاری میرا نام ہے, میں سیالکوٹ بڑے سے آیا ہوں. میرے الحمدللہ دو بیٹے ہیں, تو میں نے انشاءاللہ جب حضرت صاحب نے بولا کہ ان کو عالم دین بنانا ہے, تو میں نے اسی وقت نیت کی کہ انشاءاللہ ان کو عالم دین بعمل مفتی دعوت اسلامی انشاءاللہ بناؤں گا.
یاز محمود اتاری سیالکوٹ سے میں آیا ہوں.
اس دفعہ مدنی قافلے میں آئے یا انفرادی طور پہ آئے؟
نہیں الحمدللہ ہم مدنی قافلے میں آئے ہیں تین دن کے لیے. مدنی مذاکرے میں شرکت پہلے سے بھی رہتی ہے اور کتابوں کا بھی مطالعہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول کے برکت سے یہ بھی ایک ہے کہ آج تک جتنے بھی رسائل ہفتہ وار آئے ہیں الحمدللہ میں نے سارے پڑھے ہیں. میرا بھی ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے, اور پہلے سے یہی نیت ہے تو اس کو حافظ اور عالم جو ہے نا وہ بنائیں گے انشاءاللہ. یہ نیتیں ہیں.
میرے والد صاحب بھی آئے ہوئے ہیں, تو پہلے تو مجھے انہوں نے کتنا کہا کہ آ جاؤ, میں میرا آنے کا دن ہی تک آ رہا. فرینڈس بھی تھے کچھ, اسی وجہ سے انہوں نے مجھے ٹارچر کیا کہ رہنے دو یار, مولوی ہیں ایسے ایسے.
ابو نے دعوت دی آپ کو یا آپ ابو کا ساتھ لے کے ہیں؟
ابو نے مجھے دعوت دی ہے. انہوں نے کہا بھائی ادھر ہمارا یارویں کا ادھر اجتماع ہو رہا ہے, مدنی مذاکرے ہو رہے ہیں, تو ہم چلتے ہیں. میں کہا مدنی چینل میں دیکھ لیں گے, لیکن انہوں نے کہا ادھر جو فیض ملتا ہے نا وہ مدینہ چینل میں اتنا نہیں ملنا جو ہمیں ادھر سے ملنا ہے. ادھر آنے کے بعد میرا من کر رہا ہے کہ میں دعوت اسلامی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کروں. ٹائم سپینڈ کرنے کا ذہن ان کا میں اخلاق دیکھا, ان کا خلوص ہے اور ان کی محبت دیکھی, اور میرا بھی دل کرتا ہے اس طرح میں لوگوں کو گائیڈ کروں, محبت دوں لوگوں کو.
میرا نام افضل اتاری, ملتان سے حاضر ہوا ہوں. کافی بے چین تھے, تڑپ رہے تھے, الحمدللہ بلاوا آیا ملتان والوں کو, تو میں دو دن پہلے حاضر ہو گیا. اتنی خوشی ہوئی مجھے الحمدللہ. رات پیر صاحب کی زیارت ہوئی تو دیکھا ان کو سفید داڑھی میں, تو دل خوش ہو گیا نا. پہلے لال داڑھی میں ہوتے تھے تو وہ بہت اچھے لگتے تھے, اب زیادہ اچھے لگتے ہیں الحمدللہ. یہاں الحمدللہ محبت بہت ملتی ہے اسلام بھائی, ایک دوسرے کو جانتے نہیں ہوتے اور محبت اتنی دیتے ہیں, ایسے لگتا ہے کہ ہمارا یہ ملنے والا جاننے والا ہے. تو یہ چیز تقریباً نہیں ملتی محبت کہیں سے بھی. ابھی ہر طرف لڑائی جھگڑا غصہ, تو یہاں بہت پیار سے مسکرا کر اس طرح وہ ملتے ہیں جیسے یار پہلے ان سے ملے ہوئے ہیں ہم, وہ اس طرح بات کرتے تو بہت دل خوش ہوتا ہے انسان کے اندر سے. رات پیر صاحب نے اعلان کیا تھا کہ زلفے رکھو یار, زلفے آپ پیچھے ہٹتے جا رہے, زلفے نہیں رکھ رہے. تو میں نے نیت کی انشاءاللہ میں زلفے ضرور رکھوں گا, سنت کے مطابق انشاءاللہ زلفے رکھوں گا.
محمد عبد الوارث اتاری, ڈویژن نگران سمڑے آل سے. ماشاء اللہ یہ میرے بڑے بھائی ہیں, انہوں نے کافی بڑی بڑی زلفے رکھی ہوئی تھی, تقریباً غیر شرعی رکھے ہوئے تھے بال انہوں نے نا, کافی 16 سال سے.
اللہ,
تو کافی خاندان والے گھر والے بھی کہتے رہے کہ آپ یہ کٹوا لیں, لیکن یہ کٹواتے نہیں تھے.
پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کو یہ شوق پیدا کیسے ہوا تھا, بڑی بڑی زلفیں بتا رہے ہیں بھائی آپ کی, آپ نے رکھی ہوئی تھی, تو یہ شوق آپ کو کیسے پیدا ہوا اور کب سے پیدا ہوا؟
بس شروع سے شوق تھا تھوڑے لمبے بال رکھنے کا نا, پہلے لک بھی ہے وہ.
اچھا ویسے کتنے بڑے بڑے تھے شان, یہاں تک تو ہوتے ہوں گے؟
ادھر تھے,
یہاں تک تھے.
بس شوق تھا, شوق پہ چلتا ہے نا سب کچھ.
مجھے بھی بڑے بڑے بال دکھائے نا, تھوڑا سا اس طرف کریں.
ابھی تو چھوٹے ہو گئے, کٹوا دیے میں نے.
آپ نے بال
کٹوا دیے؟ رات کو رشتے دار سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے بلا کر یہ کٹوا دو آپ بال, تو میں نے ماشاء
اللہ.
باپ بھی ہے گھر میں, بھائی بھی ہیں, والدہ بھی ہے, انہوں نے بھی فورس کیا, یہ نگران بھی ہیں, لیکن ان میں سے کسی کی آپ نے بات نہیں مانی.
والدہ تو کافی دیر سے مجھے فورس کر رہی تھی کہ بال کٹوا دو, اچھے نہیں لگتے, اس طرح نہیں بری بات ہے, لیکن میں شوق تھا, میں کسی کی مانتا ہی نہیں تھا. بس وہ رات کو فیلنگ اس طرح کی ہوئی ہے مجھے ملاقات کر کے نا, ایک سکون ہوا ان سے مل کے نا, ان کو بات مائنڈ پہ لے کے من کٹوا دی بال. بس پیر صاحب نے رات کو بولا تو پھر دین بن گیا میرا ماشاء اللہ. ان شاء اللہ پوری نیت ہے سنت داڑھی رکھنی ہے.
میرا نام بابر ہے, میں آیا ہوں دوراجی کالونی سے آیا ہوں. میرا کام بھی پھول گئے, پھول کاروں میں بیچتا ہوں.
تو ابھی آپ کیا چاہتے ہیں؟
میں یہی چاہتا ہوں میں زیارت کروں.
تو مدنی مذاکرے میں زیارت ہوتی ہے نا؟
ابھی کی ہے, لیکن میں بولتا ہوں ہاتھ ملاؤں میں.
اب کیوں اتنا شوق ہے آپ کو پیر صاحب سے ہاتھ ملانے کا؟
بس دل کرتا ہے.
پیر صاحب سے اتنی محبت کیوں پیدا ہوئی آپ کے دل میں؟
بس مدرسے بھی پڑھا تھا نا, ادھر باتیں ہوتی تھی امیر علیہ سنت کی, وہاں سے پھر چھوڑ دیا, پھر کام پہ لگ گیا. میرا اس ٹائم سے میرا دل یوں ایسے ہونے جا رہا ہے, میں زیارت کروں بہت دل کرتا ہے.
ملاقات اگر ہو جائے گی تو کیا کہیں گے پیر صاحب؟
میں یہی کہوں گا بہت بہت شکریہ آپ کا, اللہ پاک آپ کو مدینے کی زیارتیں کرائے.
اب رو کی رہے تو ایسا کیا آپ کے دل میں ہے کہ میں بس پیر صاحب کی زیارت کروں؟
بس ٹی وی میں ہی دیکھتا رہتا ہوں, روتا ہوں, بولتا ہوں میرے کو کبھی مل لے, میرا دل خوش ہو جائے.
ماشاء اللہ, بڑے اچھے اچھے تاثرات بازی صاحب بھائیوں نے دیے. اب اللہ کرے کہ ان کے کہے کی لاج رہے. بعضوں نے نیت کی کہ ہم اپنے بچے کو عالم بنائیں گے, کسی نے مفتی بنائیں گے. چاہے اس میں تھوڑا میں سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ یہ جملہ نہ کہیں کہ ہم عالم بنائیں گے مفتی بنائیں گے, یہ اپنے اختیار میں ہے نہیں. ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہمارا بیٹا عالم بن جائے. یہ کہنا چاہیے. اپنا بنانے کا تو اختیار ہی نہیں, اللہ بنائے گا. بیٹا مانے گا نہیں مانے گا, اگر ہم نے شروع سے بچے کا خیال نہیں رکھا تو صحبتیں تو بہت خراب ہیں آج کل. جیسا ابھی ایک نوجوان نے کہا نا, میرے والد کہتے تھے چلو تو میرے فرینڈ جو تھے فرینڈ سرکل, یا کیا مولویوں کے پاس جا کر کیا کرو گے. میرے والد صاحب کی شفقت جو تھی انہیں لے آئی, اور اب یہ کہ تاثرات مثبت تھے کافی, یعنی کہ ان کو یہ ماحول پسند آیا ہے. تو جو دور دور سے ہوتے ہیں بےچارے, وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں مولوی کیا کرتے ہوں گے کیا بولتے ہوں گے, چھوڑو یار ان مولویوں کو. یہ بےچارے یہ نہیں بول رہے ہوتے, ان کی زبان پر شیطان بول رہا ہوتا ہے. شیطان بھی سمجھتا ہے کہ اگر یہ ان لوگوں کے پاس چلا گیا نا دعوت اسلامی والوں کے پاس, تو پھر میرے ہاتھ سے کہیں نکل نہ جائے. پکا نمازی بن جائے گا, سنتوں کا پابند بن جائے گا, اس میں عشق رسول کا جذبہ بڑھ جائے گا, صحابہ اہل بیت اور اولیاء کرام کی محبت میں یہ دیوانہ ہو جائے گا, باعمل ہو جائے گا. تو اس کو جتنا ہو سکے مولویوں سے نفرت دلاؤ اور روکو اس کو. لیکن یہ ماشاءاللہ شیطان کے ہاتھ چھڑا کر آنے میں کامیاب ہوئے, مبارک ہو. اب مدنی قافلے کے مسافر بھی بنتے رہے انشاءاللہ, تو سفر بھی کرتے رہے تو بہت سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ. اور ایک نے ماشاءاللہ یہ وہ رات کو بھی انہوں نے بتایا تھا خصوصی مدنی مذاکرے میں, تو حاجی عبید رضا سے ملاقات کی انہوں نے, تو حاجی عبید رضا نے ان کو سمجھایا یہ لمبے لمبے یہاں تک بال یہاں تک یہ بتا رہے تھے نا بھی, تو یہ عورتوں کی طرح یہ بال ہے, یہ حرام ہے. اعلی حضرت کا فتویٰ یہی فتویٰ رضویہ میں بہار شریف میں بھی بڑے بال لکھنا ناجائز, کہ کندھوں سے نیچے جو ہیں یہ ناجائز ہے, کندھوں سے اوپر رکھنے چاہیے, یا تو آدھے کان تک رکھے یا پورے کان تک, یا اتنے بڑے کہ جو کندھوں سے ٹچ ہوں. یہ تینوں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور سنت بھی کہیں گے اس کو. البتہ کندھوں سے نیچے بال جو ہے نا, یہ اعلی حضرت نے اس کو لکھا کہ یہ حرام ہے, عورتوں کی مشابہت ہے. اور عورتوں کے لیے یہ ہے کہ یہ کاٹ کر کندھوں سے اوپر نہیں کر سکتی, اگر جیسے آج کل کٹواتی ہیں عورتیں, تو اگر بڑھ گئے چھوٹی عمر میں بڑھتے نہیں ہیں بال, وہ الگ بات ہے. جس کے بڑھتے ہیں بال تو اور وہ کندھوں کے نیچے وہ ہونے نہیں دیتی, کاٹ دیتی ہے, تو کاٹ کر کندھوں سے اوپر کر دینا بالوں کو, یہ عورت کے لیے حرام ہے. یہ مسئلہ ذہن میں رہے. جنہوں نے بھی بڑے بال رکھے ہوں کندھوں کے نیچے, تو مہربانی کر کے وہ توبہ بھی کرے اور شریعت کے مطابق سنت ضرور, جنہوں نے نہیں رکھے ان کو بھی میری درخواست ہے کہ وہ سنت ادا کر لیں, کم از کم آدھے کان تک ہی رکھ لیں, پورے کان تک رکھ لیں, تو انشاءاللہ یہ کہ یہ زلفوں کی سنت ادا ہو جائے گی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف احرام سے باہر ہونے کے لیے اپنے سر مبارک کو, مطلب یہ دیکھے جو بال مبارک تھے وہ اتروا دیے, حلق کروایا, اس کے علاوہ زندگی میں آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم پورے بال رکھے, آدھے کان تک مبارک یا پورے کان مبارک تک, یا اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ گردن شریف تک جو کندھوں سے چھو جاتے ہیں, نیچے کبھی نہیں رکھے. بلکہ اسے تو منع یہ نہیں, عورتوں کی نکالی ہے. اللہ پاک ہمیں اس سنت پر بھی عمل کی سعادت بخشے, ساتھ میں امامہ شریف بھی ہو تو زلفیں بڑی جچتی ہیں, داڑھی تو ظاہر ہی تو واجب ہے ایک مٹھی کم از کم, ٹھیک ہے نا, تو یہ داڑھی بھی ایک مٹھی رکھنی ہے پوری. وہ زلفیں زلفوں کی نیت سے رکھیں گے سنت کی نیت سے تو ثواب ملے گا, ورنہ یہ کہ وہ فیشن بھی طرح طرح کے یہ پیچھے بال رکھتے ہیں لوگ اور اس میں اپنی فیشن کرتے ہیں, کوئی پونی بناتا ہے کوئی کچھ بناتا ہے, تو یہ جائز نہیں ہے, یہ بھی عورت کی نقل ہے. اس سے مردوں کو ویسے بھی چاہیے کہ وہ مرد ہی رہیں, گناہوں سے بھی بچے. جنہوں نے ایسا کیا اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے, توبہ کر لیں, توبہ کا دروازہ کھلا ہے. ان ندم و توبتن, شرمندگی توبہ ہے. ایک حدیث پاک نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له, گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے.
جہاں فیشن کی اور یہ اس طرح کے جو لوگوں نے انداز اختیار کیے بات کر, ابھی میری معلومات میں جو بات آئی ہے
کہ اب لڑکے اسپیشلی دولہوں کے طور پر یا باراتیوں کے طور پر پتا چلا ہے کہ اب مرد مہندی لگا رہے ہیں اور یہ باقاعدہ جیسے عورتیں مہندی اور ڈیزائننگ وغیرہ ہوتی ہے نا, اس طرح باقاعدہ مردوں کے لیے بھی اب یہ مہندی کا کلچر سنا ہے کہ یہ آ رہا ہے. تو اب اس سے پہلے کہ یہ اتنا بڑھ جائے کہ پھر روکنے میں بڑی آزمائش ہو, تو ابھی سے اگر پتہ چل جائے کہ مرد کا مہندی لگانے کے تعلق سے کیا اس کے لیے شرعی مسئلہ ہے.
مرد کو ہاتھ پاؤں مہندی سے رنگنا جسے عورتیں رنگتی ہیں یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. یہاں تک کہ چھوٹا لڑکا جو چاہے وہ ایک دن کا لڑکا ہے بچہ, اس کو بھی اگر یہ مہندی لگائی تو بچے کو تو گناہ نہیں ملے گا, جس نے لگائی اس کو گناہ ملے گا. تو یہ بالکل ان کو روکنا ہے. شادی میں بھی نہیں رنگے, بھائی خوشی کا موقع ہے, خوشی کے موقع پر تو اللہ پاک کا زیادہ شکر ادا کرے کہ اللہ نے یہ نعمت دی, نہ کہ نافرمانی کرے اور مہندی لگائے. تو یہ اس طرح ہاتھ پاؤں میں مہندی نہیں لگانی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب
اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
کئیوں نے نیتیں کی ہیں, بھجوائی ہیں اور یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم ابھی اپنے بچوں کو, بیٹی کو, بیٹے کو عالم بنائیں گے. آپ نے ماشاءاللہ خود بھی پڑھنے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ خود بھی بنے, لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد واقعی عالم بنے, مفتی بنے, حافظ بنے, اس طرح کے ماں, تو آپ کو انتخاب کرنا پڑے, یعنی جیسی مشین ہوگی ویسی پروڈکشن نکلے گی. تو اگر آپ نے نیت کی ہوئی ہے, سیریس ہیں آپ کہ میں اپنے بیٹے کو عالم بنانا چاہتا ہوں, حافظ بنانا چاہتا ہوں, دعوت اسلامی کا جو ایک پیغام ملتا ہے ہمیں, تو پھر ہمیں اپنے بچوں کے لیے اداروں کا انتخاب کرنا پڑے گا. جامعۃ المدینہ ہے, مدرسۃ المدینہ ہے یا دار المدینہ ہے, تو اس طرح مطلب کہ وہ پروڈکشن نکلے گی نا, رو مٹیریل جس مشین میں جائے گا تو وہ مشین وہ پروڈکٹ نکال کے دیتی ہے. تو اگر ہم اپنے بچوں کو جو کہ ایک رو مٹیریل ہے, ایک رو ہے, خام مال ہے, اسے ہم اگر اپنی دعوت اسلامی کے ان اداروں میں, ان شعبوں میں ہم دیں گے, تو انشاءاللہ تعالی آپ نے جو نیت کی ہے, جو سوچا, اس کے مطابق اللہ نے چاہا تو آپ کی اولاد عالم بنے گی, حافظ بنے گی, مبلغ دعوت اسلامی بن کے آپ کے لیے انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں بہت زیادہ بھلائی اور بہتری کا ذریعہ بن جائے گی.
اچھا, جیسا مٹیریل ہوگا ویسی پروڈکشن ہوگی, یہ بھی ہے
جی. مٹیریل کا بھی پرابلم ہے.
کیا وہ مثال کے طور پر تین بچے ہیں اور تین میں سے ایک کو آپ بنانا چاہتے ہیں ان میں دین کے حوالے سے, تو اب آپ بولے گے یہ تو بہت ذہین ہے, اس کو تو بناتے ہیں ڈاکٹر, یہ بھی کم ذہین نہیں ہے, چلو اس کو انجینئر بناتے ہیں, یہ بڑا تنگ کرتا ہے, اس کو مولویوں کے کھاتے میں ڈالتے ہیں, مولانا ان سے نمٹیں گے. ایسا نہیں کرنے کا, جو ذہین ترین ہے وہ آپ کو رائے خدا میں دینا ہے. تو مٹیریل اچھا ہوگا تو انشاءاللہ وہ پروڈکٹ بہت اچھی ہوگی آپ کی انشاءاللہ. بلکہ وہ میں نے تو ایک کا مجھے پتا کہ ساروں کو تو سب دیں گے نہیں, لیکن کل کے انٹرویو میں غالب بنتا ہے, آج کے ہی تھا تاثرت میں کہ میرے تین بچے,
تین بیٹے اور ایک بیٹی.
ہاں, تین بیٹے اور ایک بیٹی, میں سب کو اسی فیلڈ میں. یہ بات ہوئی نا کہ مانگنے سے سوا دیتے ہیں, میں نے ایک مانگا, انہوں نے بولا چار اٹھا اور بول.
اس طرح کی چند کالز کل بھی چلی تھی, مزید بھی آئی تھی,
کل کال ہی چلی تھی. وہ سارے بچے اس نے ماشاء اللہ,
جی جی,
اللہ کے نیک بندے نے, سب یہ بنیں گے.
اس میں
ایسا ہی ہونا چاہیے.
ہاں, اس میں یہی درخواست یہ ہے کہ والد بڑی نیتیں کرتے ہیں کہ میرا بیٹا حافظ بن جائے گا, میرا بیٹا عالم بنے گا, لیکن خود والد اپنے درست قرآن پڑھنے کے تعلق سے, اپنے فرض علم سیکھنے کے تعلق سے والد سیریس نہیں ہو رہا ہوتا. یہ ہمیں تعارف کراتا ہے, یہ میرا بیٹا حافظ ہے, بہت اچھا قرآن پڑھتا ہے, لیکن والد خود اپنے بارے میں نہیں سوچ رہا ہوتا کہ مجھے دیکھ کر بھی پڑھنے نہیں آتا, بیٹے سے میں سیکھوں گا نہیں کیونکہ یہ بیٹا ہے, مجھے کیسے سکھائے گا. تو ایسے دنیا بھر میں عاشقان رسول ایسے ہیں جو اس طرح کے تاثرات رکھتے, میرا بیٹا یہ بن رہا ہے, میرا بیٹا یہ بن رہا ہے, خود اپنے بارے میں نہیں سوچ رہے ہوتے, کیا فرمائیں گے آپ؟
آؤ میرے تجربہ, آج کل تو ملاقات بند ہے, پہلے عام جو ادھر ہوتی تھی ملاقات مدرسے کے نیچے جامعۃ المدینہ
جی,
بچہ اٹھا کے لاتے تھے, یہ آپ کو دیا, یہ اللہ کے دین کے لیے وقف, یہ آپ کو دیا, یہ دعوت اسلامی کے لیے وقف, خود ہے شیوڈ. میں تو سمجھاتا تھا, دیکھو یہ اللہ کرے جیے, یہ کب بڑا ہوگا, کب ہم کو ملے گا, آپ آ جاؤ. جب آپ آ جاؤ تو سب مل جائیں گے ہم کو آٹومیٹک. یعنی کہ آپ دین پر عمل کرو نا, یہ بچہ کرے چلو یہ اچھی نیت ہے, لیکن خود اپنے کو تو ہے نا, تو قرآن کریم میں تو یہ نا, او انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو, پہلے اپنا ذکر ہے بعد میں اہل کا ہے, اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ. وقودہ الناس والحجارہ, جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. آدمی یعنی ایندھن بنے آگ جس سے بھڑکتی ہو جلتی ہو اس کو ایندھن بولتے ہیں. جیسے گیس چولہے میں ہوتی ہے تو وہ چولہے میں جو گیس ہے وہ ایندھن ہے, وہ جلتا ہے آگ بھڑکتی ہے اس سے. تو یہ انسان سے آگ بھڑکے گی جہنم میں یہ ڈالے جائیں گے. اور پتھر, پتھر سے مراد مفسرین نے لکھا ہے کہ جن پتھر کی پوجا کی جاتی تھی دنیا میں وہ پتھر بھی ڈالے جائیں گے تاکہ اس کی بے بسی سے اور صدمہ ہو کے جس کو ہم سمجھتے تھے کہ ہمارا خدا ہے یہ تو ہمارے ساتھ جل رہا ہے تو اپنے آپ کو بھی نہیں بچا پا رہا, ہمیں کیا بچائے گا. ورنہ ڈر کے کہ پتھر کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی, ہے پتھر اس کو حسرت دلائی جائے گی اس سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر علیہ سنت, کل جو آپ نے مدنی مذاکرے میں عرض کیا تھا کہ مسجد کی چیزوں کو ہم بغیر اجازت استعمال نہیں کر سکتے, تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ بارش کا موسم تھا, فوار پڑ رہی تھی, تو میں نے صحن میں جو ہے وہ مسجد کی دری بچھا دی تاکہ لوگ اس پہ چڑھ کر آئے جائیں, کوئی سلپ نہ ہو. تو اس پہ میرے لیے کیا حکم ہے امیر علیہ سنت, میں کس طریقے سے معافی تلافی کروں, برائے کرم میری اصلاح فرما دیں. اور جیسے موزم صاحب یا امام صاحب مسجد میں ہوتے ہیں, وہ مسجد میں ان کو رہائش دی جاتی ہے, تو اپنے گھر میں اپنے پیسوں سے کیا کچھ خرچ گھر میں کر سکتے ہیں, اس رنگ و روغن یا کوئی ایکسٹرا ایسیسریز لگانا یا کوئی سامان, برائے کرم یہ بھی اصلاح فرما دیں. جزاک اللہ خیر.
جو دری مسجد میں نماز کے لیے وقف کی گئی اس پہ تو نماز پڑھی جا سکے گی, پھر یہ کہ خطبہ سنتے ہیں لوگ, واز سنتے ہیں بیٹھ کر علماء کا, یہ سب اس میں مطلب ہے کہ عرف ہے اور یہ ہو رہا ہوتا ہے اس میں تو چلے, لیکن یہ کہ بارش میں بچھائیں گے تو یہ گندی ہوگی, پاؤں لے کر لوگ چلیں گے, کیچڑ میل کچل سب, تو یہ دری اس کے لیے تو تھی نہیں, بچھانے کے لیے تو پائدان آتے ہیں جو الگ سے ملتے ہیں اس کے لیے مخصوص ہوتے ہیں, اس لیے یہ بچھانا, اور جبکہ تھی بھی قابل استعمال, استعمال کے قابل نہ بھی رہے تب بھی اس کا ادب کیا جائے گا, یہ نماز اس پر پڑھی گئی ہے, نہ کہ یہ لوگ اس کو اب اپنے گندے گندے پاؤں اس کو پوچھے. بہرحال یہ کہ اگر آپ نے صاف ستھری دری بچھائی تھی تو نماز کے قابل تھی, یہ تو اس کو نقصان پہنچا ہوگا, دھلائی بھی لگی ہوگی اس کی جو مسجد کے چندے سے شاید دی گئی ہوگی. مفتی صاحب سے سنتے ہیں کیا فرماتے ہیں.
توبہ تو کرنا ہوگی ان کو, اور اگر اس میں واقعی کسی طرح کی کوئی کمی واقع ہوئی تھی تو پھر اس صورت میں جو بھی اس کا نقصان ہوا ہے یہ انہی کو پے کرنا پڑے گا, دینا پڑے گا.
دھونے سے بھی یہ دری میں کمزوری تو آتی ہے, دھوبی بھی جس طرح دھوتے نا, گھر میں دھونے سے کپڑا جلدی نہیں پھٹے گا, دھوبی بھی میل اتارے گا لیکن اس کی مضبوطی بھی اتارے گا, ویسے کیمیکلز وغیرہ آتے ہیں جو صاف تو کر دیتے ہیں, رنگ کاٹ بھی آتے ہیں, رنگ بھی اتار دیتے ہیں, لیکن یہ کے ساتھ میں کپڑے کو بھی کمزور کرتے ہیں, تو دری کے اندر کمزوری آئے گی, یہ نقصان تو ہوگا.
لیکن اب اس کا کوئی اندازہ تو نہیں کیا جا سکے گا, تو اب اسے استعمال کریں گے, لیکن یہ کہ اگر مسجد کا پیسہ وغیرہ اس پہ لگا ہے تو وہ ان کو ادا کرنا ہوگا,
دھلائی کے لیے جو خرچہ ہوا ہے, تو جو دری کی دھلائی پر خرچہ کیا اگر دھوبی سے دھلوایا ہے تو پھر وہ پیمنٹ کرے اپنے پلے سے, توبہ بھی کریں. اگر اور کچھ یہ پاؤں پوچھنے کی وجہ سے کوئی کٹ لگے پھٹی ہے تو اس کی قیمت میں جو بھی کمی آئی ہے اس سے تو وہ بھی پیمنٹ کریں. اور سب سے محفوظ ترین رستہ مجھے یہ نظر آتا ہے اس میں, توبہ تو کرنی ہے کہ آپ نے مسجد کی چیز کا مس یوز کیا, پہلے مسجد میں ہی لگایا لیکن نیت یہی تھی کہ لوگ اس کو اس میں پاؤں پوچھیں اور پھر مسجد میں داخل ہوں, تو ایسی ہی دری نئی خرید کر دے دیں, زیادہ جائے یہ اچھا ہے, کم جائے یہ خراب, یہ مشورہ ہے میرا کہ آپ اچھی سی دری خرید, ایسی ہی دری خرید کر مسجد میں بچھا دیں, تو لوگ ویسے اپنے پلے سے ثواب کے لیے تو کیا کیا لگا دیتے ہیں مسجد میں, तो यूं कर रहे हैं आप, तो अगर कुछ आपका ज्यादा भी गया तो वो भी सवाब में ही जाएगा। खिचड़ी में बोलते ना घी गिरेगा तो खिचड़ी ही में गिरेगा, यह मशवरा है। वरना तावान होता है कि उतना ही जितना नुकसान हुआ उतना पेमेंट करे या उसकी कीमत अदा कर दे उसी चीज की, जबकि वो नुकसान पहुंचा है उतना नुकसान पेमेंट कर दे या वैसी ही चीज लाकर दे दे। वल्लाहु तआला आलम व रसूलहू आलम अज़्ज़ व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम।
सोशल मीडिया
फैजान मदीना वाले भी गौर करें, मैंने अपने फैजान मदीना में कई बार उठवाई है चीजें इस तरह की, जब समझाया जाकर ये पैगाम दिए कि ये क्यों बिछाए, बारिशों में ये भी बिछा देते हैं। अब ये खुद्दाम होते हैं और उजारे के सब ये मदनी मुजाकरे सुनते नहीं है, ये मालूमात जो है ना इस तरह की ये मदनी मुजाकरों में ज्यादा मिलती है। अब किताबें कब पढ़ोगे, कितनी पढ़ोगे, कितना याद रहेगा, वो समझ भी बातों का तवज्जो नहीं रहती। तो ये मदनी मुजाकरे में इस तरह के सवाल आए दिन आते रहते हैं, मुख्तलिफ सवाल तो सीखने को मिलता है। तो ये चूंकि ये तबका कम सुनता है तो पता नहीं होता इनको, ये बेचारे बिछा देते हैं क्या क्या कर रहे होते हैं। तो जो भी चीज जिस काम के लिए किसी ने फिक्स करके दी वक्फ की तो वो उसी काम में इस्तेमाल होगी। मैंने कल शायद इस पर अर्ज भी किया था कि बाद इमाम साहिबान भी मस्जिद के कारपेट अपने मकतब में बिछा लेते हैं अपने कमरे में, तो ये भी जायज नहीं है। ये नमाजियों के लिए है, नमाजियों के लिए दिए गए, आपके लिए थोड़ी कारपेट आपको लगाने अपने जेब से खरीद कर बेशक लगाए। और उन्होंने ये कहा कि मस्जिद में इमाम साहब कुछ करना चाहें तो ये उसूल आप जहन में याद करने कि वक्फ की चीज को फायदा पहुंचा सकते हैं, फायदा पहुंचाना जायज है, नुकसान पहुंचाना जायज नहीं। तब कोई इसमें तोड़ फोड़ का काम है, मेंटेनेंस का काम है, तो ये वैसे भी इमारतों में मकानों में ये कानून है। अगर जाती मकान है आपका, जाती नहीं किराए का मकान है किसी के मकान से, आप तो मकान मालिक को पूछे बगैर आप उसमें तोड़फोड़ नहीं कर सकते कि वो पूछना पड़ेगा। तो इसी तरह मतलब है कि मस्जिद में तोड़फोड़ नहीं कर सकते। अब तोड़फोड़ करने तो किससे पूछना पड़ेगा, उलमा से पूछना पड़ेगा। उलमा वो कि जिनके साथ मुफ्ती का टाइटल लगा हुआ हो, और मुफ्ती हो कि जो दारुल इफ्ता में बैठकर कहीं फतवे लिखता हो। वरना कई मुफ्ती जिनके नाम के आगे मुफ्ती लिखा होता है वो स्टेजों पर बयान कर रहे होते हैं, लेकिन जब ये मसाइल बयान करते हैं ना तो जो मसाइल समझता होता है ना उसको परेशानी होती है। मतलब ये कि जैसे ये ऐसा काम है ये मसाइल बयान करना फतवे देना कि अगर थोड़ी टाइम के लिए बंदा इसको छोड़ देना मसाइल बयान करने को फतवे लिखने को तो फिर ये मतलब माइनस की तरफ जा रहा होता है। जैसे हाफिज कुरान आप में से भी कई होंगे कि रजब में शाबान में टेंशन में होते होंगे मुसल्ला सुनाना है तो याद करने पर झुके हुए, इससे पता चला कि सारा साल ये पढ़ते नहीं है। सारा साल पढ़ते होते तो ये रमजान के लिए टेंशन नहीं होता। अच्छा टेंशन उसको होता है जिसको मुसल्ला सुनाना है, बाकी तो परवाही नहीं होती। बेशुमार वो माजी के हाफिज हाल में वो हाफिज रहते नहीं है, भूल चुके होते हैं, बुला दिया गया होता है उनको कुरान करीम क्योंकि वो पढ़ते नहीं है। तो वो कहते हैं ना कि कुरान हिफ्ज करना आसान है, इसको हिफ्ज रखना ये मुश्किल है। तो हाफिजा हो या हाफिज हो ये दोनों को हमेशा मतलब पढ़ते ही रहना है। जय नसीब मुफ्ती दाऊद इस्लामी मुफ्ती फारूक साहब रहमतुल्लाह अलैह का कुरान करीम बहुत मजबूत था, इनको मतलब कहीं से भी पूछ लेना कि वो आयत चाहिए तो ये बता देते थे। तो एक इस्लामी भाई बता रहे हैं कि इनको पूछा कि तुमको इतना पक्का कैसे हुआ, तब इन्होंने इंकिशाफ किया कि मैं रोज की एक मंजिल तिलावत करता हूं। यानी रोज की एक मंजिल मैंने समझो कि एक हफ्ते में कुरान करीम में पढ़ लेते थे, महीने में चार कुरान करीम, तो हम लोग साल में भी एक नहीं पढ़ सकते, तो कैसे याद रहेगा। अगर याद है तो आदमी, इसलिए वो हाफिजों को भी चाहिए कि वो पढ़ते रहे। तो इसी तरह फतवा उसी से लें कि जो किसी दारुल इफ्ता से मुंसलिक है, फतवे दे रहा है वो, اس کی معلومات بہت مضبوط. جتنا وہ تجربہ کار ہوگا اتنا اس کا فتویٰ جو ہے نا عمدہ ہوگا. اس لیے دارالفتاء اہل سنت ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہے. تو پھر یہ کہ آپ کو کیا غم ادھر ادھر کیوں مارے مارے پھرے آپ, اب یتیم تھوڑی ہیں. دارالفتاء اہل سنت کے تو نمبر بھی چل رہے ہوتے اسکرین پر, نمبر محفوظ بھی کر لیں اپنے پاس, کسی اور کو بھی کوئی مسئلہ درپیش ہو تو آپ دے سکتے ہیں کہ آپ یہاں پوچھ لو فون کر کے.
اچھا میرے سنت وہ جو دری وغیرہ کی بات چل رہی تھی, تو ایک تو یہ کہ چلے دری بچھانی نہیں ہے, اب کسی نے بچھا دی اور اب ہم گئے مسجد میں, ہمارے لیے کیا حکم ہے؟
بچا کر چلنا ہے اسے کہ مسجد کی دری جو بارش وغیرہ میں اگر کسی نے بچھا دی ہے کہ لوگ پانی سے پاؤں پوچھے تو اس میں میل کچیل گند سب ہوتا ہے پاؤں میں, تو اس طرح دری بچھانا تو گناہ ہے. جو کہ نماز کے لیے دری کسی نے وقف کی ہے اب یہ بچھا دی تو یہ غلط کیا. اچھا اب جس کو جس کے دیکھنے والا جو آیا تو وہ بھی اس دری پر نہ چلے, بچ کر نکل جائے, اس سے پاؤں نہ پوچھے اس پر.
اچھا بارش کے پانی کے لیے تو چلے, بارش تو روز نہیں آتی ہے, بعض اوقات وضو خانے پر یہ ہوتی ہے, یہ
دریاں ہوتی ہیں, یہ ریٹائرڈ جو دریاں ہوتی ہیں نا جو پرانی ہو جاتی, شاید یہ وہ رکھتے ہوں گے یا پھر وہ رکھتے ہوں گے کہ اب کسی پارٹی نے بچھا دیے کارپیٹ, اب دریاں جو ہیں یہ ان کی ڈیوٹی آف ہو گئی, یہ پھر ادھر ادھر بےچارے کر لیتے ہیں اس کو, وہ جھاڑو بنا لیتے ہیں اس کی, وہ اپنے صفائی کے لیے پوچھا بنا لیتے ہیں اس کو, یوں کسیٹ رہے ہوتے ہیں خدام دری کو صفائی کر رہے ہوتے ہیں. تو جو بھی اس طرح کے کام کر رہے ہو نا یہ مفتیان کرام کے مشورے سے کیے جائیں کہ واقعی وہ دری بالکل یعنی کہ اب استعمال کے قابل نہیں, کٹ پھٹ گئی, گل سڑ گئی, پرانی ہو جاتی ہیں. تو اگر وہ اب لوگ بدل دیتے ہوں اپنی مرضی سے وہ الگ بات ہے, لیکن وہ یہ بدلنے کے لیے یہ نا کہ وہ کام کی نہ رہی, اب اگر اس کو پوچھے میں استعمال کر لیا یا وہ اپنے پاؤں پوچھنے کے لیے, بےعد بھی تو یہاں نظر آ رہی ہے لیکن یہ کہ وہ اس کا استعمال اگر یہ کر لیا اب گناہ اور تاوان کی صورت.
اس میں جب اس طرح کی دریاں ہوں تو اس میں اول تو یہ دیکھا جائے گا کہ کسی نے دی تھی, اگر کسی نے دی تھی تو وہ اس کی ملک پر لوٹ جاتی ہیں, جب کوئی کام کی نہ رہی کسی بھی طرح تو اب جس نے دی ہیں اس کی طرف چلی جائیں گی, وہ جو کہے اس کے مطابق سے استعمال کیا جائے گا, لیکن اسی میں استعمال کیا جائے گا جس کے اندر ادب اور احترام ہو سکے. اور اگر مسجد کی رقم سے خریدی گئی تھی تو پھر جو اس کی مارکیٹ ویلیو بنتی ہے اسی کے حساب سے اس کو فروخت کیا جائے گا, بیچا جائے گا اس کو جتنی بھی قیمت کی وہ بکے, اور پھر اس کی رقم مسجد میں استعمال کی جائے گی.
اگر باقی
نہیں اس طرح نہیں کر سکتے پوچھے وغیرہ کے,
جیسے کہ وہ نیا جھاڑو لیں گے وہ پوچھے گا تو مہنگا ہوتا ہے دری کا, تو مطلب اول تو خریدے گا کون یہ دری, بہت مشکل ہے اس کا بیچنا. اگر کوئی کباڑی لے گا تو وہ کوڑی کے داموں لے گا, اس میں اپنے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ اندازہ ہے سب کو تجربہ, جو تھوڑے بہت مطلب واسطہ پڑا ہو تو پتا ہوتا ہے کہ بالکل سونا جو ہے پیتل کے دام میں لیتے اور پیتل سونے کے دام میں بیچتے ہیں, کباڑی اس کو بولتے ہیں, بہت ہوشیار ہوتے ہیں. میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں اس لیے وہ
رسول تو پاپا وہی ہے جو عرض کیا ہے
جی,
باقی ظاہر ہے کہ یہ اب استعمال بھی اصل میں اگر دری وغیرہ اس طرح کی جو ہو جاتی ہے اس کا استعمال بھی زیادہ دیر تک چلتا نہیں ہے, یہ کچھ ہی دنوں کے اندر جو مساجد میں بعض دیکھی ہیں تو وہ ایسی ریزا ہو جاتی ہیں کہ اس کے بعد اس کا کچھ بھی استعمال نہیں رہتا, اور پونچھا بھی اس طرح کی جو دری ہوتی ہے وہ بہت جلدی اس کا خراب ہو جاتا ہے.
اور پونچھے چلتے رہتے ہیں لیکن بس وہی بات ہے کہ قابل استعمال ہوتی ہوگی اور پونچھا بن جاتا ہوگا, یہ تو خطرناک ہے یہ معاملہ. تو میں یہی مشورہ دوں گا مسجد کی کمیٹی والوں کو کہ آپ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہ کریں, یہ نہیں سمجھے کہ یہ میری دکان ہے یا میرا کوئی ذاتی مکان ہے, یہ اللہ کا گھر ہے, اللہ کے گھر کے مسائل علماء بتا سکیں گے, ہم آپس میں مشاور سے طے نہیں کر سکتے, اس لیے وہ مفتیان کرام سے معلوم کر کے پھر آپ آگے بڑھیں, اس کا کیا کرنا ہے اس کا کیا کرنا ہے. ایک کیل بھی ٹھونکنی ہے دیوار میں تو مفتی صاحب سے پوچھے کہ ہماری دیوار میں یہ مجھے ضرورت پیش آئی ہے, ہم کو جشن ولادت کی سجاوٹ کرنی ہے تو کیا ہم وہ چاروں طرف مسجد میں چاند ماری کر دیں, کیلیں ٹھونک دیں تاکہ اس میں جھنڈے پتا کے باندھ سکیں, نہیں کر سکتے ہیں ایسا, یہ ساتھ میں بتا دوں میں. نہ امام صاحب حجرے میں ایسا کر سکتے ہیں, نہ مسجد میں جشن ولادت کی یا کوئی گیارہویں شریف کی کوئی بھی سجاوٹ ہو جو جائز سجاوٹ ہے اس کے لیے بھی. یہ کیلے ٹھوکتے ہیں تو ٹیپیں لگاتے ہیں جس سے رنگ خراب ہوتا ہے, دیوار خراب ہوتی ہے, کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہاں یہ جیسا ویسے ہی رہے گا. جو بھی کرنا ہے آپ کو تو کوئی ایسی ٹیکنیک ہو کہ جس میں یہ باندھنا ممکن ہو اس میں باندھ دیا جائے. اسپیشلی اس کے لیے ڈریلیں کر کے اس میں وہ سوراخ نہیں کرنے, کیلے نہیں ٹوکنی, اسے خراب ہوتی ہے. اس کا مجھے یوں تجربہ ہوا کہ میں نے بھی کچھ لگائے تھے بہت برسوں پہلے, یہ میں نے نہیں لگائے تھے شاید وہ لگا دیا جیسا ہے بھائیوں نے, یاد آیا سجاوٹیں کر دی تھی تو میرے کھٹکا ہو رہا تھا یار یہ ٹیپ لگتی ہے پھر یہ وہ تو ختم ہو جائے سجاوٹ, ٹیپ تو لگی رہتی ہے, ٹیپ کو اتارو رنگ اترتا ہی تو دیواریں خراب ہوئی. لگایا کسی نے تھا, میں نے علماء سے اپنے مفتیان کرام سے رجوع کیا, میں نے کہا ایسا ایسا کسی نے لگا دیا, یہ بولا ہے تو یہ غلط ناجائز ہے, مسجد کو نقصان پہنچتا ہے, اس سے پہنچا بھی تھا. پھر میں نے الحمدللہ رنگ روغن کروا دیا اتنے حصے کا جو نقصان آپ کو یاد ہے نا
اس کمرے,
اس کا بھی یہاں بھی لگایا تھا کسی نے اپنے ملاقات کی جگہ پر بھی, تو شاید یہاں کا بھی میں نے اتروایا تھا. جب آپ لگی رہے اب کیا کریں, جب اتر جائے اب ایسی ہے کہ وہ لگا رہے نا اس کا خالی ادھر لٹک رہا ادھر لٹک رہا الٹا شو خراب کر رہا, اتارنا اس کو یا کمرے کا یا کہیں کا. میں نے رنگ روغن کروایا تھا
کمرے کا,
کمرے کا کروایا تھا,
پورے پورے کمرے کا رنگ کمرے کا ہوا تھا, صرف اس حصے کا نہیں کرایا تھا,
جی جی
پورے کمرے کا رنگ کروایا,
جنو اور کمر
جی جی پرانا جو میرا مکتب تھا فیضان مدینہ میں. لوگ لگا دیتے ہیں, یہ سب کو مدنی چینل والے سن رہے ہیں تو یہ بھی غور فرما لیں, اور یہ لگاتے رہتے ہیں مطلب نہیں کرنا ایسا. مسجد ہے وقف کی جگہ ہے, میں تو یہ بولتا ہوں کہ مفتی صاحب کو پوچھے بغیر ایک بھی کیل مت ٹھوکا کرو, کیوں اپنی آخرت داؤ پہ لگاتے ہیں آپ کو, اس طرح کوئی نوکری سے تھوڑی نکال دے گا مدنی چینل سے سمجھے. بلکہ آپ اگر اس طرح ڈرو گے نا اللہ سے کیلے ٹھوکنے میں تو آپ کا امیج اور بن جائے گا کہ یہ ہے خوف خدا والا. سب کو میں درخواست کرتا ہوں یہ اپنے فیضان مدینہ کے امام ہو مؤذن ہو خدام ہو خادم ہو مجلس جو انتظامات کرتے سب کے لیے یہ مدنی پھول ہیں, ہر نمازی کے لیے بھی مدنی پھول ہیں کہ کسی شے کو بھی مسجد کی اپنے کو اس طرح کا ٹچ بھی نہیں کرنا جس سے نقصان ہو, یہ انگلی سے چونا بھی نہیں اکھاڑنا ہے, نہ دری کا دھاگا نوچنا ہے, نہ چٹائی کا تنکا کھینچنا ہے, کچھ بھی نہیں کرنا یہ نماز پڑھنے کے لیے. بعض لوگ سوتے رہتے ہیں دریوں پر سوتے ہیں اور وہ کالا دبا ہو جاتا دری پر.
اس میں یہ وقف کے ادارے بھی شامل ہیں, آپ مسجد تو فرما رہے ہیں
ہر ادارے
جامعۃ المدینہ مدرسۃ المدینہ ہے, کیا اس میں یہ بھی آ جائیں گے؟
یہ عام سڑکیں جو ہے نا یہ بھی ایک اس میں کئی چیزیں جو گورنمنٹ کی ہوتی ہے نا یہ وقف کے ادارے کی طرح وقف کی طرح ہوتی ہے, یہ جو زمینوں کو کھود ڈالتے ہیں ڈیگے چڑھاتے ہیں کھچڑے پکاتے ہیں گیارہویں شریف کی نیاز بھی کرتے ہوں گے اس پر تو یہ گڑے پڑ جاتے ہیں ڈیگے چڑھاتے ہیں نا, پہلے تو بہت چڑھاتے تھے ڈیگے,
تو نیک کام کر رہے ہیں نا.
ہاں یہی نا نیک کام یہ نہیں ہے نا جو یہ کر رہے ہیں, کچن میں جاؤ نا کونڈا جیب سے کرتے ہو, یہ رات بھر یہاں مطلب محلے والوں پر سونے کی پابندی ڈالنی ہے, ہم نے نیاز کیا ہے کھچڑا پکایا خبردار کو سویا تو زور زور سے ریکارڈنگ کرنی ہے ہاں 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 کر کے ہنس ہنس کر باتیں کرنی ہے, اور جو بھی جانور ملا اس کا نیاز میں اس کے گردے کلیجی ناشتے میں کھانے ہیں, خدا کا خوف کرو یہ سب آپ کو نیاز کے لیے ملا ہے, آپ کی موچ کرنے کے لیے نہیں ملا, کلیجی کی ایک بھی بوٹی کھائیے تو ابھی اگل دو قیامت کے دن اگل نہیں سکیں گے.
نہیں تو یہ نیاز والے کون سے پیسہ لے رہے ہیں, دن رات ایک کر رہے ہیں چندہ کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں رات جاگ رہے ہیں نیاز کر رہے ہیں, کوئی پیسہ تھوڑی رہے میلے والے کو مزدوری کو تھوڑی دے ہے, یہ تو ایک رضا کرانہ طور پر اور مطلب کہ ایک ثواب کی نیت سے ایک سنیت کا کام ہے ثواب کا کام ہے تو یہ کر رہے ہیں, تو اگر اس کو کلیجی بوٹی نے گردا پھیپھڑا تھوڑا ادھر ادھر کر لیا صبح ناشتہ بنا کر کھا لیا تو یہ بھی نہیں کر سکتے, یہ
پیسے نہیں لیتے بوٹی لیتے ہیں,
اچھا
بوٹا بھی لیتے ہیں, تو یہ اصل سب مزہ آتا ہوا اس میں کہ اگر یہ پابندی ہے نا جو بڑا پاورفل آتی ہو نا بھائی یہ رات اس کو ہمارے ساتھ جاگنے اور چندے کے پیسوں سے چائے کے دور چلانے گرمی میں ٹھنڈی بوتلیں انڈیلنے اور صبح کلیجی کھانے کی اسی کو اجازت ہوگی ہمارے پاس جو 500 روپے جمع کروا دے, आप देखना कितने जने 500 रुपए जमा करवा गई है, वो मौज करेंगे कलेजियों से, चंदे के पैसों से चाय पियेंगे, बोतल मंगाएंगे, बिस्कुट भी मंगाएंगे, यार भूख लगी है लाओ भाई केक पेस्ट्री लाओ, ये लाओ वो लाओ, ये चंदे के पैसों से क्या क्या होता है, सब अभी उगल दो, फंस जाओगे क़यामत के दिन। ये कौम ने आपको थोड़ी कलेजियां खाने के लिए पैसे दिए, या जानवर दिए, या पेस्ट्रिया केक पेस्ट्रिया खाने के लिए थोड़ी चंदा दिया, तो खिचड़े के लिए दिया, वो खिचड़े में डालो, कलेजी भी जो भी है वो खिचड़े में सब जम हो जाएगी, देख में सब पक जाता है, मुंडी पाए जो भी है सब देग में जाएगा, आपके पेट में नहीं जाना चाहिए, स्पेशली पेट में नहीं जाना चाहिए। फिर जिस तरह सब खाना खाते हैं उसमें अगर कोई नली बोटी कलेजी आ गई तो फिर ठीक है, आपके मुकद्दर है, भले शौक से खाएं। तो ये बहुत कुछ बदउनवानियां हो रही होती है, इल्म नहीं होता बिचारों के पास, तो जो ऐसा करता है उसको तौबा भी करनी है, और जितनी रकम का खाया है ये रकम भाई वो तो जिसने चंदा दिया उसको देनी पड़ेगी, ये तो बहुत मुश्किल काम है, ये पहले इसके मसले हल हुए थे, मसले बयान हुए थे कि उसको देना होगा जिसने चंदा दिया है, अब चंदा भी कई लोगों ने दिया होता है तो बहुत मुश्किल काम है, जो भी काम करे उसके मसाइल आने चाहिए।
ये जो कुछ अभी वजाहत हुई है स्पेशली मस्जिद और वक्फ या मदरसे मदारिस उल मदीना मदरसतुल मदीना जामितुल मदीना फैदान मदीना के ताल्लुक से अगर मैं अर्ज करूँ तो अल्लाह हमारे अमीर सुन्नत को दराज उम्र भी खैर दे सलामत रखे। दुनिया भर में जहाँ जहाँ निगरान जिम्मेदारान मजलिस फैदान मदीना जो कुछ हम देख रहे हैं, क्योंकि अमूमन तंजीमी जिम्मेदारान होते हैं जो हमारे इस निज़ाम को देख रहे होते हैं, इन सबके लिए इन तमाम तर चीजों को देखना समझना और उसको अपने खादिम मौजी या इमाम साहब तक पहुंचाना, और वो जो जिम्मेदारान, क्योंकि मैं ये मिले सुन्नत की अगर मैं बात करूं तो आते जाते कभी भी कोई ऐसी चीज नजर आती है ना तो आप रुकते हैं, ये मैं आपका अपना मुशाहिदा दूं, ये मैं अपने निगरानों और जिम्मेदारान के लिए अर्ज कर रहा हूं, आप रुकेंगे, जैसे एक मिसाल दे रहा हूं, रुकेंगे देखेंगे ये नमाज की दरी तो नहीं लगती, ये यूं तो नहीं लगती, 4-5-10 सवाल यूं मतलब कि ये 1-2-3 करके जैसे हो जाएंगे और गौर करेंगे यार ये है क्या, ये पायदान है या दरी है, या ऐसी कोई पायदान होती है दरी होती है, यार ये पुरानी है या नहीं है, ये रुकते हैं देखते हैं सोचते हैं फिर मसाइल पूछते हैं फिर किसी को मतलब ये तरीकेकार एक मैं आपको अर्ज कर रहा हूं, अगर ये अंदाज निगरान और जिम्मेदारान भी अगर इख्तियार फरमाना शुरू कर दें और इस तरह की अगर कहीं को कमजोरी और गलती पाए और अपने जिम्मेदारान को या मस्जिद के जो जिम्मेदारान होते हैं इन्हें बुलाकर इनकी तफहीम करें समझाएं, जो माशाल्लाह मेरे सुन का अंदाज है, अल्लाह ने चाहा तो बहुत सारी कमजोरियों से हम अपने आप को औरों को बचाने में कामयाब हो जाएंगे।
ये जरूरी बत्तियां बहुत जलती होती हैं, पंखे चलते हैं तो एसी चलते हैं, तो ये सब को ये निगरानी करनी चाहिए और जहां जहां ये गलत हो रहा हुआ बंद करवानी चाहिए।
लफ्ज निगरान का काम ही निगरानी करना है, वो आप इसमें बामुसम्मा हो जाएं, जैसा हक नाम जैसी जिम्मेदारी है वैसा हमारा काम होना चाहिए। ये मशवरा एक दफा अर्ज किया था, चंद दफा अर्ज किया है कि आपके मोबाइल में डॉक्टर का नंबर होगा, अगर जरूरत पड़ती होगी तो वकील का भी नंबर होगा, अगर जरूरत पड़ती होगी तो उसे चार्टर्ड अकाउंटेंट का नंबर होगा, जरूरत पड़ती होगी तो किसी थाने वाले पुलिस वाले या किसी अप्रोच वाले आदमी का नंबर आपने अपने मोबाइल में बड़ा महफूज करके रखा होगा और उसको खास रखा होगा, तो जरा चेक करें आपके मोबाइल में दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का नंबर भी है।
क्या बात है,
जिसकी जरूरत हर वक्त हर घड़ी हमको पड़ सकती है और पड़ती रहती है, हमारी तवज्जो नहीं होती,
एहसास नहीं,
हाँ एहसास नहीं है, ये हो जाता है। सल्लु अलल
हबीब,
बाज औकात शरारती बच्चों को कहा जाता है कि तुम किस मिट्टी के बने हो, तो इस पर बसा औकात बच्चों की तरफ से या बड़ों की तरफ से जवाब दिया जाता है चिकनी मिट्टी का बनाओ, और इस तरह की वो कुछ बातें कर रहे होते हैं, तो अब ये शरारती बच्चों को यूं इस तरह की बातें करना क्या फरमाते हैं आप?
हुक्म तो कुछ लगना समझ में नहीं आता, मुफ्ती साहब देव क्या फरमाते
जी? पहले भी अर्ज की थी कि समय जो इंसान की खिलकत है, उसको जो पैदा किया गया है वो जमीन की मुख्तलिफ मिट्टियों से किया गया है, तो ये जो तबीयतें मुख्तलिफ होती हैं, किसी की सख्त किसी की नरम یا رنگ روپ الگ الگ ہوتے ہیں تو یہ مٹیوں کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں. تو یہ عام طور پہ یوں بھی چکنی مٹی بھی کہتے ہیں, ویسے عام طور پہ کہتے ہیں ڈھیٹ مٹی سے بنا ہوا ہے. تو مقصد وہی ہوتا ہے کہ اس کی فطرت کے اندر طبیعت کے اندر اس طرح کی چیز پائی جاتی ہے.
سچی بات اس کے منہ سے نکل جاتی ہے اگر یوں کہا جائے.
یعنی ویسے عام طور پہ ویسے کہتے سامنے والے کو یوں ہے جب وہ
تو کس مٹی
پریشان کرے تو کس مٹی کا بنا ہوا ہے, ڈھیٹ مٹی کا بنا ہوا ہے. تو یعنی کوئی بات اثر نہیں کرتی, یا اس کو کسی کو مارتے ہیں تو مار برداشت کرتا ہے مار کو, اس کو بولتے ہیں یہ ڈھیٹ مٹی کا بنا ہوا ہے. تو اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. تو بہرحال اس کے اوپر کوئی حکم تو نہیں ہے, زیادہ سے زیادہ فضول کہہ سکتے ہیں اس کو.
ایصال ثواب کے بعد شرکا میں مٹھائی تقسیم کر سکتے ہیں جو شریک ہوئے ہوئے ہوتے ہیں.
ہمارے یہاں تو رائج ہے کہ قرآن خوانی ہوتی ہے تو کچھ دور تقسیم ہوتا ہے چیرنی وغیرہ. تو کیا رہے جس میں
ٹھیک, اگر کوئی عورت روزانہ مغرب و عشاء کی نمازیں ملا کر پڑھے, یعنی اس طرح کی مغرب کی نماز آخری وقت میں اور عشاء کی شروع وقت میں ادا کرے اور یہ روزانہ کی بنیادوں پر ہو تو کیا فرماتے ہیں؟
مغرب کی نماز میں اتنی تاخیر کرنا کہ ستارے قریب قریب آ جائیں بلا وجہ ہو تو مکروہ تحریمی ہے. بیماری کی وجہ سے سفر کی وجہ سے کیا تو گناہگار نہیں, ورنہ تو گناہگار.
اللہ تعالیٰ کے تعلق سے یہ کہنا کہ اللہ نے یہ کام بڑا سوچ سمجھ کر کیا ہے, یہ کہنا کیسا؟
اللہ کن فیکون,
تو اس کو بعض اس کے الفاظ ہیں وہ فتاوی شارع بخاری میں اس کو کفر لکھا ہوا ہے. اللہ پاک سوچ سمجھ سے پاک ہے, سوچتا سمجھنے کے بات وہاں کی جاتی ہے کہ جہاں مستقبل کا پتہ نہ ہو تو بندہ محتاج ہوتا ہے, جس میں اس کے لیے سوچنا سمجھنا ہوتا ہے. نعوذ باللہ, اللہ پاک سے پاک ہے.
ہم لوگ سوچتے سمجھتے کہ پتہ نہیں یار غلطی نہ ہو جائے, اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے. کن فیکون, اس نے کہا ہو جا تو ہو گیا.
ایک سوال ہے اسی طرح کا, وہ بھی ہم چلا رہے ہیں.
میرا سوال امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ کہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرتا ہے, ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟
تو بس استغفر اللہ, وہ صبر تو یہ بندہ کرتا ہے, اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے آپ؟
اصل میں اللہ پاک کا نام ہے صبور, تو اصل میں ویسے تو اللہ پاک کے لیے استعمال نہیں کر سکتے یہ لفظ, لیکن اصل میں صبر کا معنی ہوتا ہے کسی چیز سے رکنا, رک جانا. تو اللہ پاک کے لیے جب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے صبور کا یا صبر کا لفظ, تو اس کا مطلب یہ بن جائے گا کہ بندوں کو عذاب دینے سے روکے رہنا. یعنی بندے اس کی نافرمانی کرتے ہیں لیکن وہ فوری ان کے اوپر عذاب نہیں اتارتا. تو یہ اس معنی میں اللہ پاک کے لیے بیان کیا جاتا ہے. لیکن بہرحال اس طرح کا لفظ اگر آپ اللہ پاک کے لیے استعمال کریں گے تو وہی اس کی تعویل تو بنیں گے, لیکن تشویش میں لوگوں کو ڈالیں گے, تو اس طرح استعمال نہیں کرنا چاہیے. البتہ اللہ پاک کا پاکیزہ نام صبور ہے جس کا یہی معنی بنے عرض کیا آپ کے سامنے.
یہ جیسے کہ وہ عام طور پہ جب کہیں گے صبر کرتا ہے کوئی فلاں صبر کرتا ہے, تو مصیبت آتی تو صبر کرتا ہے, ان معنوں میں عوام میں تو یہی معنی ہوتے ہیں, مشکل آئی کسی کا انتقال ہو گیا تو صبر کیا. کام یہ کہ صبور بے شک اللہ پاک کا صفاتی نام ہے. حدیث پاک ہے, فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تکلیف دے بات کو سنتے ہوئے صبر کرنے والا خدا سے بڑھ کر کوئی نہیں. لوگ اس کے لیے اولاد کا دعویٰ کرتے ہیں پھر بھی وہ انہیں راحت اور رزق دیے جاتا ہے. اس کی شرح یہ لکھیے, یہاں صبر سے مراد حلم ہے. اسی معنی سے اللہ تعالی کا نام پاک صبور یا صبار ہے, نہ کہ وہ صبر جو کہ مجبوری کی وجہ سے ہو. اس کی تفسیر ہاں اگلا مضمون ہے وہ, یعنی باوجود یہ کہ لوگ اللہ تعالی کو عیب لگاتے ہیں اور رب تعالی اس سے خبردار بھی ہے, ان پر ہر طرح قادر بھی, لیکن انہیں فوراً عذاب نہیں دیتا بلکہ دنیا میں انہیں تندرستی امن روزی دیتا ہے, کیونکہ دنیا اس کی رحمانیت کے ظہور کی جگہ ہے. اس کے رحمانیت اس کا رحمان ہونا دنیا سے ظاہر ہوتا ہے, پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک رحمان ہے. یہ کس کس طرح کے لوگ مطلب نافرمانیاں کرتے ہیں اس کے باوجود ان کا رزق نہیں روکتا. بعد موت نہ انہیں امن دے نہ روزی وغیرہ، وہاں اس کی رحیمیت کی جلوہ گری ہوگی.
قرغستان سے آئے ہوئے ہمارے اسلامی بھائی کچھ سوالات کریں گے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سوال السلام وبرکاتہ.
انا اسمي نور الدين من قرغستان. سؤال لشيخنا ومرشدنا الجليل أمير أهل السنة. سؤالي شيخنا، لماذا اخترتم نقش النعل؟ لأن الأشياء التي تتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، ولكن مع ذلك أنتم اخترتم هذا النقش النعل. وأخبرك أننا كلنا نحبك في الله.
ان کا سوال امیر اہل سنت سے یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری چیزیں منسوب ہیں اور ان سے متعلق بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن آپ نے صرف نالین ہی کو اختیار کیا اور اس کو اپنے اوپر سجایا ہوا ہے امام شریف کے اوپر، تو اس کی کیا وجہ ہے؟
جو رائج ہے یہ نالے پاک کا نقش ہمارے یہاں یہ سجایا ہوا ہے. اب یہ کہ یہ آگے گیارہویں صدی کا مہینہ غوث پاک کے مزار کا گنبد کا یہ نقشہ تو یہ بھی لگا لیا، تو ایک لگایا تو وہ سارے لگائیں یہ بھی ضروری ہے. سارے دل میں لگا کے رکھے، ایک سر پہ لگا کے رکھا ہے، دل میں بھی ہے سر پہ بھی ہے، یوں کہہ دیا جائے. تو تبرکات کا احترام دل میں تو ہے نا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے نسبت رکھنے والی ہر شے کا احترام ہے، مدینے کی خاک کا بھی احترام ہے. اب یہ خاک مدینہ تو یہ لگا نہیں سکیں گے نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
لأن رائج عندنا هذا النقش على النبي صلى الله عليه وسلم، بهذا السبب يستخدم، وغير ذلك هو وضع كما رأيتم قبة سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني أيضا، وكثير الأشياء ينسب إليهم، لكن لا نستطيع أن ندع كل الأشياء. بهذا السبب الذي رائج عندنا استغلبنا، وكثير أشياء موجودة تبركات النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبنا موجودة، نحبه كل الأشياء، أو أشياء الذي يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم أو تبركات بالنبي صلى الله عليه وسلم موجود في قلوبنا.
آخر میں اپا انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم سب آپ سے محبت کرتے ہیں.
ماشاءاللہ. ہاں مطلب یہ لوگ دنیا بھر میں اصل وہ سنیت ہے، یہ ہمارے جو معمولات اہل سنت ہے نا، اس حالے سے آپ کے چلم کے تیجے کے یہ وہاں کرگستان میں بھی ہو رہے ہیں. حاجی فرقان مدنی نے بتایا تھا کہ یہ سب یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں، یہ وہاں دیکھے ہوں گے نا انہوں نے جا کے. تو ماشاءاللہ ہے نا، یہ چاروں طرف اور بھی دنیا میں بہت کچھ دیکھا ہے، وہ مطلب چاروں طرف مطلب سنیت سنیت، اور لوگ مطلب غوث پاک کو بھی مانتے ہیں، غوث پاک کو دنیا بھر میں لوگ مانتے ہیں، اور گیارہویں یہاں اور یہ سب ہو رہی ہیں. جشن ولادت کے موقع پر ہم لوگ کیا لنگر کریں گے؟ عرب دنیا میں اور مکے مدینے میں پورے پورے بکرے پکاتے ہیں، بکروں میں بریانی اور بنا کر وہ لوگوں کو کھلاتے ہیں، مولود کرتے ہیں کھلاتے ہیں، ہر طرف مطلب الحمدللہ وہ سرکار کی آمد مرحبا. سلطان ولایت غوث پاک، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
رزق حلال دے مجھے میرے کبریا.
میرا نام اکرام افضل ہے، بائی پروفیشن میں ایک کاسٹ اور مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ ہوں. میرا جو مین شعبہ ہے کام کا وہ ہے انکم ٹیکس پریکٹس، اس کے علاوہ اکاؤنٹس کی سروسز ہماری. ایک اہم معاملہ جو میں نے اپنے پریکٹس میں دیکھا ہے وہ قربانی کے حوالے سے ہے. اخراجات کی تفصیل لیتے ہیں، اس میں صدقہ زکوٰۃ خیرات پوچھتے ہیں قربانی کا، تو وہ بتاتے ہیں جی میں نے قربانی کی ہے. کتنی قربانی ہوئی ہے گھر میں؟ جی ایک قربانی کی ہے. جبکہ بالغ اور صاحب نصاب گھر میں چار لوگ ہیں یا پانچ لوگ ہیں یا چھ لوگ ہیں، اور بعض کے دس بھی ہوتے ہیں، لیکن ایک آدمی جو گھر میں سربراہ ہوتا ہے وہ ایک قربانی کر دیتا ہے اور کہتے ہیں جی کہ ہم نے قربانی کر دی ہے. تو اس معاملے میں تھوڑا سا روشنی ڈالیں. ایک سوال وراثت کے حوالے سے ہے، کہ اکثر ہمارے سامنے معاملہ آتا ہے کہ کوئی صاحب فوت ہو گئے, وہ اپنا کچھ ایک دو جائیدادیں چھوڑ کے چلے گئے, تو ایک بھائی نے یا بہن نے جو بڑا ہے جس کے پاس طاقت ہے اس نے قبضہ کر لیا اور باقی بہن بھائیوں کو اس نے کچھ بھی نہیں دیا. تو اس معاملے میں ان لوگوں کے لیے جو جائیداد پہ قابض ہو جاتے ہیں اور باقی بہن بھائیوں کو ان کا حصہ جائز حصہ نہیں دیتے, اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیجیے گا. جزاک اللہ.
دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا.
جس پر قربانی واجب ہے ہر ایک کی طرف سے ایک حصہ قربانی کا, بکرا جیسے تو ایک کی طرف سے ہوگا, اب بڑا جانور کیا کہ ہم لوگوں نے قربانی کر لی ہے, تو اہم ممکن ہے اس کے معنی کہ ہمارے یہاں پانچ بھی اگر ہیں تو پانچ پر واجب ہے, اگر تب بھی ایک بڑا جانور کر لیا تو ہماری طرف سے قربانی ہو گئی سب کی, اگر اس پہ جو بھی شریعت تقاضے پورے کیے انہوں نے قربانی سب کی طرف سے ہو جائے گی. البتہ ایک بکرا اس نیت سے کیا کہ سب کی طرف سے یہ قربانی ہو رہی ہے تو پھر کسی کی طرف سے بھی نہیں ہوگی. اور دوسرا سوال ان کا جائیداد, یہ عام تصور ہے کہ ورثے میں وہ جائیداد ہے یا کوئی گولڈ ہے سونا یا کوئی دکان چھوڑی ہے یا تو اس طرح کی چیزوں میں وہ ورثہ تقسیم ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے. حضرت مفتی عبد الحلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ, یہ تاج پور شریف والے ہمارے دعوت اسلامی کے سرپرست تھی, بہت فرمائی انہوں نے, بہت خدمت کی, تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ ہمارے یہاں جب شاید ان کے والد محترم کا وصال ہو گیا تو بزرگوں کی باتوں سے بڑا سمجھنے کو سیکھنے کو ملتا ہے. انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے تو بول دیا سب کو ہر چیز الگ, والد صاحب کی سوئی بھی الگ, دھاگا بھی الگ, سب الگ رکھ دو, اب اس کو کوئی نہیں چھوئے گا, اب یہ اس کو ترکے میں تقسیم ہوں گے. اسے سمجھنے کو ملا نا کہ خالی یہ جائیداد میں ہی نہیں ہے بلکہ ہر چیز, اب یہ قلم چھوڑا, چشمہ چھوڑا, گھڑی چھوڑی, بنیان چھوڑا, کرتا چھوڑا, امامہ شریف ہے, جو بھی انگوٹھی ہے, ہر چیز جو ہے نا یہ اب وارثوں کی ہو گئی. یہ نہیں کہ اٹھا کر قلم کسی کو دے دیا تو چشمہ آپ نے اٹھا کر دے دیا تو میں نے, مطلب انہوں نے جھنڈا چھوڑا تھا اپنی ورثے میں تو جھنڈا کسی کو جشن ولادت کے ٹائم پر تحفہ دے دیا, کچھ بھی نہیں, یہ سب میں ورثہ تقسیم ہوگا. یہ ہے ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ سب میں تقسیم کرے ورثہ. اچھا دوسرا یہ کہ یہ جو قبضہ کر لیتے ہیں بعض اوقات, خاص کر بہنوں کو محروم کیا جاتا ہے, تو یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے, حکم قرآنی کی خلاف ورزی ہے. قرآن کریم میں ان کے ورثے مخصوص کیے ہوئے ہیں کہ اس کا کتنا حصہ ان بیٹیوں کو بھی باپ کا حصہ ملے گا. یہ جو کرتے ہیں قیامت کے دن یہ بہت بری حالت میں ہوں گے اگر توبہ کر کے اس کا تقاضا پورا نہیں کیا اور بہنوں کو پورے پورے حصے نہیں دیے. تو مال وراثت میں خیانت مت کیجئے. یہ ایک چھوٹا سا رسالہ ہے, یہ مکتبۃ المدینہ نے چھاپا ہے دارالافتاء اہل سنت کی طرف سے مفتیان کرام کے فتوے, اور اس میں کام کا مطلب مضمون ہے. یہ سب کو اگر پڑھنا چاہیے, کبھی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے وراثت کی, اور اگر نہیں بھی پڑھا تو ایسی کیفیت ہو جائے, فوتگی ہو جائے, تو یہ رسالہ حاصل کر کے اس کو پڑھا جائے. اس میں انشاءاللہ یہ مسئلے آپ کو ملیں گے. مزید یہ کہ مفتی صاحب سے رجوع کر لیا جائے کہ یہ ہمارے یہاں وراثت ہے, یا ہمارے اتنے اقرب جو ہوتا ہے نا, قریب ترین رشتہ دار میت کا, اس میں یہ تقسیم ہوتا ہے ورثہ, یہ بتا دیا جائے اور اس طرح بہرحال پوچھ لیا جائے. اگر مال نہ بھی بتائیں تو ضرورت نہیں ہے, صرف یہ کہ کتنا کس کا حصہ ہوگا یہ پوچھ لیا جائے. لکھ کر یہ سوال کرنا چاہیے, زبانی میں یاد رکھنا مشکل ہوتا ہے. یہ ایک مشورہ ہے, انشاءاللہ اس طرح آپ گناہ سے بچنے کا سامان ہوگا, ورنہ اس میں بھی گناہ بہت ہو رہے ہیں, بہت زیادہ ہو رہے ہیں. الا ماشاءاللہ کوئی ہوگا جو وراثت تقسیم کرتا ہوگا شریعت کے مطابق, میں صحیح کہتا ہوں, بہت مشکل ہے, نہیں کرتے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی اگر بڑی چیزوں میں کر بھی لی کہ بھائی اتنا بیک بیلنس تھا, اتنا کاروبار تھا, یہ رقم تھی, یہ بونڈ تھے, یہ مطلب گولڈ تھا, تو ان میں تقسیم کر لیا, تو باقی ٹول ٹپڑ جتنے بھی ہیں نا, یہ برتن, تو یہ پہننے کے کپڑے, تو یعنی کہ ہر چیز میں وراثت ہے جو میت نے چھوڑی ہے, جس کی قیمت بنتی ہے, جس کو مال کہیں اس میں وراثت ہے, چپل چھوڑے اس میں وراثت ہے, بولے پرانے چپل ہے اس کو دے دو, آپ رائے خدا میں بھی نہیں دے سکتے. ہاں سارے بالغ ہیں ورثہ, وہ مل جل کر یہ بولتے کہ یہ کپڑے دے دو, تو یہ جوتے دے دو فلاں کو, فقیر کو, یہ سب مل کے کر سکتے اتفاق رائے سے. ایک بھی نابالغ ہے اب پھر رکنا پڑے گا, نابالغ کی اجازت بھی کافی نہیں ہے, وہ بولے دل سے اجازت ہے تب بھی نہیں, نابالغ کا حصہ الگ کرنا پڑے گا, بالغان اپنے حصوں سے دے سکتے ہیں. اسی طرح جو حصہ لے سواب پر خرچے ہوتے ہیں یہ بھی مال وراثت سے نہیں ہو سکتے, بس اسی صورت میں کہ سارے بالغ ورثہ یہ اتفاق رائے سے کریں. ایک بھی وارث بولتا نہیں میں حصہ نہیں لوں گا, تو اس پر کوئی فتوی نہیں لگانے آپ نے, یہ وہ ہے یہ نہیں دے رہا, اس کی مرضی ہے, اس کا حصہ دینا پڑے گا آپ کو, اسے نابالغ کو بھی دینا پڑے گا. آپ اپنے پیسوں سے حصہ لے سواب کرو, دھوم دھام سے کرو, پوری مسجد بنا دو, صدقہ جاریہ ہو جائے گا, مدرسہ بنا دو, جامعہ المدینہ کی عمارت بنا دو, لوگ علماء بنتے رہیں گے, آپ کے ماں باپ کے وارے نیارے ہو جائیں گے, اور آپ بھی ثواب سے محروم نہیں رہیں گے. دینی کتابیں دلا دو کسی طالب علم کو, کسی کو سیرت الجنان کا سیٹ پورا لے کر امی ابو کے حصہ ثواب کے لیے دے دو, ثواب ڈھیر لگ جائے گا انشاءاللہ. اور اسالے ثواب کرنے سے اپنا ثواب بھی نہیں جاتا, اپنا ثواب بھی باقی رہتا ہے. تو سب وارثوں کا پورا حق ہے, یہ نہیں کہ یہ زیادہ ساتھ دیتا تھا ابو کا, یہ تو کھیلتا رہتا تھا, یہ تو گھومتا رہتا تھا, یہ ساتھ نہیں دیتا تھا, بڑا بھائی بولے میری محنت ہے اس کو حصہ نہیں دوں گا, چھوٹے بھائی نے کوئی تعاون نہیں کیا, یہ کوئی بھی اس کا آپ کے پاس پیمانہ نہیں ہے, حکم قرآنی پر عمل کرنا ہے, چاہے وہ ساتھ دیتا تھا نہیں دیتا تھا, چاہے نافرمان تھا, چاہے باپ نے آگ کر دیا تھا اخبار میں دے دیا تھا, کچھ بھی ہو اس کو ورثہ ملے گا. یہ آگ کرتے اخبار میں بس یہ چڑھی ہوئی ہے, آگ تو نافرمان جو ہوتا ہے نا ماں باپ کا, وہ آگ ہوتا ہی آگ ہے, اس کا لقب ہی آگ ہے سمجھ لو, لیکن یہ اخبار میں دیتے ہیں کہ ہم نے حق کر دیا, اور وہ بےچارے کی ایسی چلو غلط کر رہا ہوتا ہوگا, لیکن اس طرح جو ذلت کرتے ہیں, کل جا کر باپ بیٹے کی صلح ہو گئی, بیٹے پر تو داغ لگ گیا نا آگ کا, اخبار میں باپ نے دے دیا, اس کا بھروسہ مت کرنا, یہ بہت جرت ہے, ایسا کرنا نہیں چاہیے. جو بھی یہ ٹیبل ٹاکنگ ہو چار دیواری میں ہو, گھر اچھے بچے گھر کی بات باہر نہیں کرتے, یہ ہم بچوں کو سکھاتے ہیں, جسے یہ بڑے جو ہے نا یہ جو کرنا ہوتا ہے فائرنگ کر رہے ہوتے ہیں اخباروں میں سوشل میڈیا پر کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. صلو علی الحبیب صلی اللہ
علیہ وسلم. بابا دری والے کی کال آئی ہے, دری والا جس نے سوال کیا تھا.
انشاءاللہ پیارے امیر علیہ سنت میں مرید ہوں آپ کا, میں انشاءاللہ آپ نے جو فرمایا اس پہ میں عمل کروں گا, اور میں انشاءاللہ زوجل نیت کرتا ہوں کہ میں دری مسجد میں نہیں دوں گا. امیر علیہ سنت ویسے وہ دری جو ہے جو تین بچھائی گئی تھی, تو اس میں اس کو ہم لوگوں نے بارش کے بعد پھر بورنگ کے پانی سے مسجد کے ہی بورنگ کے پانی سے ہم نے اسے دھویا بھی تھا کہ نماز اس پہ پڑھی جاتی ہے. اور دوسرا آپ سے یہ التجا کرنی تھی میرے والدین کی, ہمارے میرے پورے گھر والوں کے لیے دعائے مغفرت فرما دیں. جزاک اللہ خیرا.
اللہ پاک آپ کی آپ کے ماں باپ کی مغفرت فرما, آپ کے خوف خدا کا ہمیں بھی حصہ نصیب کرے. واقعی یہ خوف خدا جب یہ پوچھ رہے ہیں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, ورنہ یہاں پڑھی کس کو ہوتی ہے. البتہ مسئلہ یہاں پھر بھی کچھ بن رہا ہے, اگر کسی نے مسجد کے لیے وقف کی تھی وہ دری, اب کیا اس سے رجوع کرنا پڑے گا جس نے وقف کی تھی مسجد سے, اس کی دری کو انہوں نے نقصان پہنچا دیا.
جی اسی سے رجوع کریں اور اس کی اجازت سے اپنی مسجد میں دے دیں نئی دری.
جی
رل یہ کہ یہ ہے تھوڑا سا اتنا, کیونکہ جو نقصان ہے وہ نوعیت تو ہمیں معلوم نہیں کہ کس طرح کی ہے, تو برحال نئی دری دے دیں اسی میں عافیت ہے, جیسے آپ نے ارشاد فرمایا تھا اس میں. باقی وہ پرانی دری تو وہیں رہے گی مسجد کے اندر ہی, اس کو تو یہ ایسا نہیں ہوگا کہ اس کو لے جائیں یا اس کو کسی جگہ پہ ڈال دیں, اس کو تو وہیں دینے دینا.
یا خود لے لیں کہ اب تو نہیں دے رہا ہوں میں, یہ لے لوں تو یہ بھی نہیں ہو سکتا. اچھا اس میں دھبے سے پڑ جاتے ہیں بازو کا پاؤں سے چلنے میں, جو بورنگ کے پانی سے ہم دھوئیں تو شاید نہ نکلے, یہ کیمیکل سے دھو بھی نکالتے ہیں. خیر تو اب یہ کہ بورنگ کا پانی بھی ایک اپنی غلطی کی وجہ سے انہوں نے مسجد کا پانی استعمال کیا. اب بورنگ کا پانی تو زمین سے ڈائریکٹ آ رہا ہے, اس پہ موٹر نہیں چلتی نا, خود ہی یوں ڈنکی چلاتے ہیں نا, چاہے اس طرح کی کوئی مسجد ہوگی.
بجلی تو خرچ ہوتی
ہے,
بورنگ کے پانی میں خرچ
ہوتی ہے,
مشین کے ذریعے نکالتے
ہیں.
اگر مشین کے ذریعے نکالا تو بجلی صرف ہوگی اور پانی کا ٹیکس بھی لگتا ہوگا غالباً.
بس بجلی خرچ تھا آج کل دہی جو ہوئے تھا نا,
اچھا
مشین ہوئی تھی,
پانی کا ٹیکس سب نہیں لیتے.
نہیں وہ بورنگ کے
تو بڑھا دیا ہوا ہے,
لائن کے پانی پہ ٹیکس ہے نا.
اچھا اچھا بورنگ میں نہیں لیتے. اللہ ماشاء اللہ
ماشاء اللہ, یہ اچھے اچھے خوبصورت پوسٹر ہمارے مختلف کابینہ والے لے کر آئے
ماشاء اللہ.
ہمارے کرگستان کے جو مہمان آئے ہیں ان کے کچھ ایک آدھ کے سوال باقی. جی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اسمی مناس, انا من کرگستان. سوال من امیر اہل سنہ و مرشد جلیل, ما حکم لعب و کلام بعد اذان الثانی فی یوم الجمعہ, ادعوني لمغفرة وتوفيق فجزاكم الله خيرا.
وياكم.
ان کا سوال امیر اہل سنت سے یہ ہے کہ جمعے کے دن دوسری اذان کے بعد بات چیت کرنا یا کوئی کھیل کود کرنا, اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟
ہاں یہ سب منع ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یعنی یہ جمعے کی, اچھا پہلی خطبے سے پہلے جو اذان ہوتی ہے اس کا کہہ رہے ہیں؟
نہیں دوسری اذان کے بعد.
ہاں وہی دوسری اذان, اسی کو بولتے ہیں
خطبے کی اذان.
جی
اس سے پہلے ایک اذان ہوتی ہے, تو خطبے کی اذان میں تو مسجد میں آ کر ویسے کوئی کھیل کود نہیں کرتا, بات چیت تو کرنی نہیں ہے. بلکہ اب تو وہ نماز بھی اگر پڑھ رہا ہے تو وہ فارغ ہو جائے جلدی, نماز اپنی شروع بھی نہ کرے. اگر اسی دن کی فجر کسی کی قضا ہے,
صاحب ترتیب ہے تو پڑھ لے.
ہاں صاحب ترتیب اگر ہے تو اپنی وہ نماز پڑھے گا فجر, یا عشاء بھی ساتھ میں معاذ اللہ قضا ہوئی ہے اب وہ بھی پڑھ لے. مطلب اس کے علاوہ اور بات چیت کرنا, ادھر ادھر دیکھنا بھی منع ہے. مسجد میں جہاں پہنچا, خطبہ جیسے شروع ہوا تو جہاں پہنچا وہاں رک جائے, مسجد میں وہیں رک جائے, آگے بھی نہ بڑھے. اچھا یہ حضرات حنفی ہیں شافی؟
حنفی ہیں سر,
ان کی اکثریت حنفیوں کی ہے.
ہاں ماشاء اللہ,
صاحب ہدایہ بھی ان کے یہی ہیں
ماشاء اللہ. جو وہیں کے کرگستان کے
قریب قریب کے ایریا سے نا سارے یہ.
واہ
ماورا النہر
ماشاء اللہ.
فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم تین مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی.
لا الہ الا اللہ,
لا الہ الا اللہ
الحلیم الکریم,
الحلیم الکریم
سبحان اللہ,
سبحان اللہ
رب السماوات,
رب السماوات
السبع,
السبع
ورب العرش العظيم,
رب العرش العظيم
سبحان لا اله الا الله,
لا اله الا الله
الحليم الكريم,
الحليم الكريم
سبحان الله,
سبحان الله
رب السماوات,
رب السماوات
السبع,
السبع
ورب العرش العظيم,
ورب العرش العظيم
لا اله الا الله,
لا اله الا الله
الحليم الكريم,
الحليم الكريم
سبحان الله,
سبحان الله.
رب السماوات السبعي
السبعي
ورب العرش العظيم
ورب العرش العظيم
صلوا على الحبيب
صلى الله تعالى
الله أعلم. مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات اور ان کے جوابات. وہ کون سا پھل ہے جس میں جنتی پھل کا ایک دانہ ہوتا ہے؟ انار. دل کی سختی دور کرنے کے علاج بیان کیے گئے، ان میں سے کوئی ایک بتائیے. تلاوت قرآن کرنا، موت کو یاد کرنا، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا، مسکینوں کو کھانا کھلانا، مریضوں کی عیادت کرنا، جنازے کے ساتھ جانا، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا. ڈپریشن کا روحانی علاج کس کتاب کے حوالے سے بیان کیا گیا؟ مینڈک سوار بچھو. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام. غلام رسول قادری ملتان شریف، شیخ محمد خان اتاری حاجی مرید گوٹ کراچی، محمد شہزاد اتاری گوجرا، محمد طارق اتاری گوجراوالا، بنت غلام یاسین فتح جنگ، بنت حنیف بٹ لاہور، محمد باقر اتاری لیا. تمام درست جواب دینے والوں میں سے قرآن دازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام محمد کاشف راول پنڈی، جنہیں ماہنامہ فیضان مدینہ کی سالانہ بکنگ پیش کی جائے گی، یا اپنی کروائیں یا کسی اور کی کروائیں. انشاء اللہ الکریم بکنگ کروانے والوں کو 12 ماہ تک ہر ماہ ماہنامہ فیضان مدینہ کا رنگین شمارہ بذریعہ ڈاک گھر پہنچایا جائے گا. ناظرین سے مزید سوالات. اسلامی بے نے میرم کا نام اور نمبر لکھے ہیں جبکہ اپنا نام لکھنے کے بجائے کنیت لکھے، یعنی ام فلاں یا بنت فلاں. اور یہ جوابات کل اذان عشاء تک دینے ہیں، مدنی چینل پر جو اذان ہوتی ہے. قصیدہ خمریہ کس کا ہے؟ سوال نمبر 2، مسجد میں معمولی سا تنکا پھینکنے سے اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ سوال نمبر 3، جو مسجد میں دنیا کی باتیں کرے اللہ پاک اس کے کتنے سال کے اعمال برباد فرما دے؟ حج امین روزہ ہے، نفل روزوں کی نیتیں ان کی کارکردگی ہے آپ کے پاس؟ ماہ ربیع الاخر میں نفل روزوں کی مدنی تحریک، 12 نومبر جمعہ، 6 ربیع الاخر، 11 روزے رکھنے کی نیت کرنے والے اسلامی بھائیوں کی تعداد، ان کی نیت کرنے والوں کی تعداد 1604، اسلامی بہنوں کی تعداد 3716، 5 روزے رکھنے کی نیت کرنے والے اسلامی بھائیوں کی تعداد 3243، اسلامی بہنوں کی تعداد 4776، 3 روزے رکھنے کی نیت کرنے والے اسلامی بھائیوں کی تعداد 7664، اسلامی بہنوں کی تعداد 11025، مجموعی تعداد 11, 5 اور 3، ان تینوں کے ملا کر اسلامی بھائیوں کی تعداد بن رہی ہے 12,491، 12,491، اور اسلامی بہنوں کی تعداد بن رہی ہے 19,517، 19,517. ٹوٹل روزہ رکھنے کی نیت کرنے والے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں ان سب کی تعداد ملا کر 32,008، 32,008. اللہ کریم ان سب کی نیتیں قبول فرمائے. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اسے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک صلو علی الحبیب. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد ما هو اہلہ. اے اللہ کریم، آج جو مدری مذاکرہ ہوا، جو سنا اور میرے نامہ اعمال میں موجود نے کیا، ان سب کا ثواب اپنی رحمت کے شایان شان عطا فرما. اے اللہ کریم، ان سب کا ثواب اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما. اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے مزید ان کو عطا فرما. جملہ انبیاء کرام، جملہ صحابہ کرام، جملہ اولیاء کرام، کل مؤمنین مؤمنات، کل مسلمین مسلمات کو. آمین بجاہ خاتم النبی الامین. اے اللہ عز و جل، جو اسلامی بھائی مختلف شہروں سے آئے، ان کا یہاں آنا، مدنی مذاکرہ سننا، یہ سب اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ کریم، یہ یہاں سے خوب سیکھ کر جائیں، یہ خوب سنتیں سیکھ کر جائیں اور مزید دوسروں کو سکھائیں. اے اللہ کریم، ہماری، ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما. اے اللہ کریم، ہمیں نیک بنا دے. اے اللہ کریم، ہمیں پرہیزگار بنا دے. اے اللہ کریم، ہمیں متقی بنا. اے اللہ کریم، ہمیں اپنا فرما بردار بندہ بنا. اے اللہ کریم، ہمیں اپنا پسندیدہ بندہ بنا. اے اللہ کریم، ہمیں نماز کا پابند بنا. اے اللہ کریم، ہمیں شریعت کا پابند بنا. اے اللہ کریم، ہمیں سنتوں کا عامل بنا. اے اللہ، ہمیں سنتوں کا پیکر بنا. اے اللہ، ہمیں سنتوں کا مخلص مبلغ بنا. اے اللہ، ہمارا ظاہر و باطن اچھا فرما. اے اللہ کریم، ہمیں غیبتوں سے بچنے والا بنا. اے اللہ، ہمیں غیبت کرنے اور غیبت سننے سے بچنے والا بنا. اے اللہ، ہمیں چغل خوری سے بچا. اے اللہ، ہمیں حسد سے بچا. اے اللہ، ہمیں تکبر سے بچا. اے اللہ، ہمیں ریاکاری سے بچا. اے اللہ، ہمیں عاجزی نصیب فرما. اے اللہ، ہمیں اخلاص عطا فرما. اے اللہ، ہمیں سچ بولنے والا بنا. اے اللہ، ہمیں جھوٹ سے بچا. اے اللہ کریم، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. جو بیمار ہیں، طرح طرح کے امراض میں گرفتار ہیں، اے اللہ کریم، انہیں شفا عطا فرما. اے اللہ کریم، جو طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہیں، اے اللہ، ان کی پریشانیاں دور فرما. اے اللہ، جو بے روزگار ہیں، جو رزق حلال کے طلبگار ہیں، اے اللہ، جو نوکریوں کی تلاش میں ہیں، اے اللہ کریم، ان پر بھی رحم و کرم فرما، انہیں بھی اچھا روزگار عطا فرما. اے اللہ کریم، جو بے اولاد ہیں، انہیں بھی نیک اور صالح اولاد بخرافیت عطا فرما. اے اللہ، جو بیٹوں کے طلبگار ہیں، ان کی بھی جھولی بھر دے. اے اللہ کریم، جو بیٹیوں کے طلبگار ہیں، اے اللہ، انہیں بھی بیٹیاں عطا فرما. اے اللہ کریم، ہمیں مدینہ منورہ میں جلوہ محبوب میں شہادت عطا فرما، جنت البقیع میں مدفن عطا فرما، اور جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑوس نصیب فرما. اے اللہ کریم، ہمیں جنت میں بلا حساب و کتاب داخل فرما. اے اللہ کریم، ہم سے امتحان نہ لے. اے اللہ، ہم پر اپنا فضل فرما. اے اللہ، ہم پر اپنا کرم فرما اور ہمیں بلا حساب و کتاب جنت میں داخل فرما. اے اللہ، ہم تجھ سے تیرے عدل کا نہیں، بلکہ ہم تیرے فضل کے طلبگار ہیں. امتحان کے کہاں قابل ہوں میں پیارے اللہ، بے سبب بخش دے مولا، تیرا کیا جاتا ہے. آمین بجاہ خاتم النبی الامین. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی.
لاج رکھ لے گناہ
رکھ یا رب.
آمین بجاہ خاتم النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا ربی یا قرشی یا هاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ.
اے دین حق کے راہ پر تم پر سلام ہر دو میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دو تم پر سب وہ تو پر تم پر سلام تم میرے شفیع محشر تم پر سلام دو اور بندہ اپنے قضا کی یہ عرض ہے حضور بڑے بے نوا کی اے بے قصوں کے حامیوں یا ورثی را تیرے کس کو غرض ہے کون سنے مبتلا کی اگر تم نہ سنو اگر تم نہ کرو گے تو کرم کرم کون کرے گا بندہ تمہارے در کا آفت میں مبتلا ہے بندہ تمہارے در کا آفت میں مبتلا ہے تم پر سلام تم میرے شفیع محشر تم پر سلام دو اور اپنے گدائے کر کی دیجے خبر خدا را کیجے کرم ہم سب پر آقا کیجے کرم ہم سب پر تم پر سلام تم میرے شفیع محشر تم پر کے رب تم پر
رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا ربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله
سلطان ولایت ہوتے تھے بلیوں پہ حکومت ہوتے تھے شہباز خداوند ہوتے تھے فانوس ہدایت سرتاج شریعت ہے رب کی نعمت ہوتے اللہ کی رحمت ہوتے تھے ہے باعث برکت ہوتے تھے ہے صاحب عزت ہوتے تھے ہے بحر ثقافت ہوتے تھے دریائے کرامت ہوتے تھے فرماؤ حمایت ہوتے تھے چل جائے مصیبت ہوتے تھے کرتا بشرافت ہوتے تھے ہے مخزن عظمت ہوتے تھے ہے مخزن عظمت ہوتے تھے ہے مخزن عظمت ہوتے تھے ہے ماہ ولایت ہوتے تھے ہو ہم پہ عنایت ہوتے تھے کمزور کی طاقت ہوتے تھے مجبور کی راحت ہوتے تھے الحلت یا ہوتے تھے الحلت یا ہوتے تھے الحلت یا ہوتے تھے
دکھانی لہم مدد دکھا سے آدم
ہو بغداد کا پہ سفر سے آدم ہو بغداد کا پہ سفر سے آدم مہیا وسائل وہ کر سے آدم
میں پہلے بھی بغداد حاضر ہوا تھا
میں پہلے بھی بغداد حاضر ہوا تھا
اجازت دوبارہ دیگر غوث اعظم
بغداد کا سفر
غوث اعظم مدنی مذاکرہ